أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. موضوع گفتگو احیائے فکر امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. وہ فکر جس کو زندہ رکھنا ہر ذمہ دار اور صاحب بصیرت انسان کے فرائض میں سے ہے، فرائض دینیہ میں سے ہے. چونکہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اگر ہم مختصر ایک جامع عنوان امام خمینی کی راہبری کے لیے اور قیادت و سیادت کے لیے اگر ذکر کریں تو کہہ سکتے ہیں امام رضوان اللہ علیہ امام عزت و امام سربلندی ہے اسلام و مسلمین ہیں، یعنی وہ راہبر ہیں جن کے لیے اس نقطے کی اشد اہمیت ہے، عزت اسلام و عزت مسلمین. جیسا کہ ہم مختلف دعاؤں میں اور مناجات میں حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے بارے میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ وجود مبارک حضرت حجت سے خدا اسلام کو عزت اور مسلمین کو قوت و سرفرازی عطا فرمائے. اللہم اعزہ واعزز بہ، کہ اے پروردگار امام حجت کو بھی عزت عطا فرما اور ان کے ذریعے اسلام و مسلمین کو بھی عزت عطا فرما. یعنی حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف وہ ذخیرہ خدا ہیں عزت اسلام و مسلمین کے لیے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے پیش نظر سب سے اہم ترین مسئلہ عزت اسلام ہے. جیسا کہ دعائے شریف افتتاح میں بھی ہمیں ادب دعا یہ سکھایا گیا ہے کہ بارگاہ خدا میں حکومت اسلامی و دولت کریمہ الہی کے لیے ہر مومن دعا کرے پروردگار سے، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. یہ اظہار رغبت کرنا دولت کریمہ میں، دولت اسلامی میں و حکومت باکرامت میں فریضہ ہے، بصورت دعا بیان کیا گیا ہے کہ نہ صرف انسان دعا کرے بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کریں. چونکہ دعا میں ہے نرغب الیک فی دولت کریمہ، رغبت آرزو سے ہٹ کر ایک عمل ہے. رغبت یعنی عملی کوشش، ارادہ عملی انسان کا راہ دین میں، راہ حکومت اسلامی میں، اس حکومت کے خد و خال بھی ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، اس حکومت کے وہ ارکان بھی ان کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ کس قسم کی حکومت کی رغبت کرے مومن خداوند تبارک و تعالیٰ سے. تو عز و بحل اسلام و اہلا و تذل و بحل نفاق و اہلا، ایسی دولت کریمہ جو باعث عزت اسلام و باعث عزت مسلمین ہو. اس لیے کہ عزت اسلام و مسلمین جیسا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ ان العزت للہ وللرسول وللمومنین، اور دوسری طرف سے روکا بھی ہے کہ عزت کے خواہاں دشمنان خدا سے جا کر عزت کی توقع نہ کریں، عزت کا مطالبہ نہ کریں جن کے پاس عزت نہیں ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، انسان شرعی طور پر مکلف ہے، ایک مسلمان اور مومن جہاں پر عبادات کا مکلف ہے انسان، اسی طرح سے عزت اسلام کا بھی مکلف ہے انسان۔ یہ فراموش شدہ احکام الہی ہیں جن کی نہ تبلیغ ہوئی ہے، نہ ان کی ترویج ہوئی ہے، اور نہ ان کی طرف ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ عبادتوں کی طرف دعوت دی گئی ہے، انفرادی احکام ہمیں سکھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، لیکن اسلام کی عزت بھی ہمارے فرائض میں سے ہے، ہمارے وظائف دینیہ میں سے ہے، ہمارے تکالیف شرعیہ میں سے ہے، یہ کم تر اس کی ترویج ہوئی ہے۔ قیام مقدس کربلا سید الشہداء علیہ السلام کا، کلام نورانی سید الشہداء سے ہی استنباط ہوتا ہے کہ یہ قیام عزت اسلام و مسلمین ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے اس سفر کے دوران کئی مقامات پر اپنے قیام کے مقاصد کی تشریح کرتے ہوئے اور وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ قیام عزت اسلام ہے۔ انہی منابع سے الہام لیتے ہوئے، چونکہ فکر امام اگر کہا جاتا ہے احیاء فکر امام، و ضرورت ہے اس فکر کے ترویج اور تبلیغ کی، جس فکر کے اندر آج کے جہان اسلام اور دنیا اسلام کی نجات ہے اور امت مسلمہ کی نجات ہے بغیر کسی مبالغہ کے، اس وجہ سے کہ یہ فکر اسلام کے اصیل اور بنیادی منابع سے لی گئی ہے، اس فکر کا الہام قرآن سے ہے اور سیرت معصومین سے ہے، سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت ائمہ اطہار و بالخصوص سیرت حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے اس فکر کو لیا گیا ہے۔ یعنی قرآن بھی مکلف کرتا ہے ہمیں، قرآن بھی یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے ہماری عزت اسلام و مسلمین، پیغمبر اکرم کی تعلیمات بھی اور پیغمبر اکرم کی سیرت مبارکہ بھی ہمیں اسی بات پر مکلف کرتی ہے، عزت اسلام و مسلمین، اور قیام سید الشہداء علیہ السلام ہمیں بالخصوص اس راہ میں یہاں تک بتاتا ہے کہ عزت اسلام و مسلمین کے لیے آپ ہر قربانی دے سکتے ہیں، واجب ہے آپ پر، لازم ہے آپ پر عزت اسلام و مسلمین کے لیے۔ وسائل الشیعہ میں مرحوم صاحب وسائل نے روایات نقل کیا ائمہ اطہار علیہ السلام سے، اور ان روایات کا مضمون یہ ہے کہ خدا نے انسان کو خلق کر کے بہت سارے اختیارات انسان کو دیے ہیں، بہت ساری چیزیں انسان کے اختیار میں قرار دی ہیں، لیکن کچھ چیزیں استثناء رکھی ہیں جن پر انسان کا اختیار نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ذلت نفس و تذلیل خود ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو ذلت میں نہیں ڈال سکتا، نہ صرف اپنے آپ کو ذلت میں نہیں ڈال سکتا، اپنی ملت کو، اپنی قوم کو ذلت میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ ان محرمات میں سے ہے کہ جس کی طرف خدا نے انسان کو حق نہیں دیا، کوئی استثناء اور اضطرار بھی نہیں ہے، یعنی کسی مجبوری کے عالم میں بھی انسان اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، اپنے قوم و ملک کو ذلیل نہیں کر سکتا، اپنے دین و مذہب کو تذلیل نہیں کر سکتا۔ درحال ہی کہ دیگر واجبات ایسے ہیں جن کے لیے حکم متبادل موجود ہے، حکم اضطراری یا حکم ثانوی، کہ اگر آپ مضطر ہو جائیں، اگر آپ مجبور ہو جائیں، مجبوری کی وجہ سے آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں، مجبوری کی وجہ سے آپ عبادت ترک کر سکتے ہیں جہاں پر مضطر ہیں، اختیار نہیں ہے آپ کا، لیکن عزت کے باب میں ایسا کوئی استثناء بھی دین نے نہیں رکھا کہ آپ مجبوری کے عالم میں اپنے آپ کو ذلت میں ڈال سکتے ہیں یا اسلام کو ذلت میں ڈال سکتے ہیں یا اسلام کی عزت سے لا تعلق بیٹھ سکتے ہیں، آپ لا تعلق بھی نہیں رہ سکتے اسلام کی عزت سے۔ قرآن بھی اسی پر انسان کو مکلف قرار دیتا ہے، اور سیرت معصومین بھی، اور فرامین عطرت طاہرہ بھی. امام نے چونکہ انہی چیزوں سے الہام لیا ہے، قرآن سے، سنت رسول سے، اور سیرت معصومین سے، اس فکر کی جڑیں در حقیقت منابع دین میں سے ہیں، منابع دین میں ہیں، دین کے اصیل منابع میں ہیں. اگرچہ بہت سارے مسلحین چاہنے اسلام میں پیدا ہوئے ہیں ان متاخر صدیوں میں، جنہوں نے عزت اسلام کا شعار دیا ہے، عزت اسلام کا نعرہ لگایا ہے، اور عزت اسلام کے لیے کوششیں بھی کی ہیں، اور عزت اسلام کا پرچار بھی کیا ہے، اور مسلمانوں سے بھی چاہا ہے کہ عزت امت مسلمہ کے لیے اقدام کریں. ان میں سر فہرست اگر ہم دیکھیں، اور یہ ایک افتخار بھی ہے اہل اردو کے لیے اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے، کہ ندائے عزت اسلام و مسلمین علامہ اقبال کے قلم سے اور علامہ اقبال کی زبان سے پورے جہان اسلام نے سنی. وہ شخصیت جس نے اپنی پوری عمر اس فکر پر اور اس نقطے پر اصرار رکھا، عزت اسلام و عزت مسلمین پر، اور بتایا بھی ساتھ، عملی طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح عزت اسلام و عزت مسلمین ہاتھ آتی ہے، اور اس نقطے کی بھی نشاندہی کی کہ عزت اسلام و مسلمین غارت کیسے ہوئی، عزت اسلام و مسلمین لوٹی کیسے ہے. اقبال کی بے چینیوں میں سے اور ان فکری پریشانیوں میں سے، اور کھٹکا جو اقبال کے ذہن میں ہمیشہ موجود رہتا تھا، جس سے لگتا ہے کہ ایک اپنے بارے میں خود بھی کہا کہ سیماب صفت دل بن گیا، پارا صفت دل بن گیا، یعنی نا آرام بے چین دل بن گیا، وہ یہی تھا کہ اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ رہا ہے تذلیل جہان اسلام و تذلیل ملت مسلمہ و حتیٰ تذلیل اقدار دینیہ. البتہ تذلیل جہان اسلام و اسلام پر وہی انسان کرتا ہے اور بولتا ہے جس کے اندر درد دین موجود ہو. ہر مسلح عزت کا شعار نہیں دیتا، عزت کا نعرہ نہیں لگاتا، اسلام کے باقی شعبوں پر تاکید کرتے ہیں لیکن عزت اسلام کی بات نہیں کرتے، اور ذلت اسلام پہ پریشان نہیں ہوتے، ذلت مسلمین پہ پریشان نہیں ہوتے. سید الشہداء علیہ السلام کے معاصر بہت سارے لوگ تھے جو ادائیگی حج پر مصر تھے، ادائیگی نماز شب پر مصر تھے، اور معمولی رسومات کی ادائیگی پر سخت اصرار تھا، لیکن عزت اسلام کے لیے ان کے پاس کوئی احساس موجود نہیں تھا، اور ذلت اسلام پر اور ذلت مسلمین کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی پریشانی موجود نہیں تھی. سید الشہداء کو جس چیز نے اکسایا اور اٹھایا اور بے چین کیا گھر سے اور اس صحرائے کربلا میں اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ آ کر ان سختیوں میں اور مصائب کے اندر مظلومانہ شہادتیں پیش کیں، ان سب کے پیچھے اصلی محرک در حقیقت یہی تھا کہ اس ذلت جہان اسلام پر تماشائی نہیں بن سکتے تھے امام، چونکہ درد فقط دین کا اور عزت اسلام کا درد فقط اسی سینے میں موجود تھا. مسلحین دیگر بھی آئے ہیں اقبال کی طرح، جنہوں نے آ کر عزت اسلام کے لیے اور عزت مسلمین کے لیے کوششیں بھی کی ہیں، اپنی حد تک ان کی فکر اور اپنی کوششیں ان کی مؤثر بھی رہی ہیں، لیکن وہ کوششیں نتیجہ بخش نہیں ہوئیں. یعنی حقیقتاً اسلام اور مسلمین کو عزت دلا نہیں سکیں، اگرچہ ایک فکر کے طور پر اور ایک شعار کے طور پر، ایک کوشش کے طور پر رہی ہیں، جیسے جمال الدین، سید جمال الدین ہیں، جمال الدین افغانی، یہ ان بزرگوں میں سے ہے جنہوں نے عزت اسلام کے لیے فراوان کوششیں کی، سختیاں جھیلیں اور اس راہ میں جہاد کیا اس عظیم شخصیت نے. اور اس طرح سے اور بھی بہت سارے نام ہیں، دنیا عرب میں بہت سارے نام ہیں، عجم میں بہت سارے نام ہیں، پورے جہان اسلام میں ہم معاصر زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے عزت اسلام کے لیے اور عزت مسلمین کے لیے کوششیں کی. لیکن یہ عزت آور کوششیں کامیاب ہوئی ہیں تو امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک سے، اور امام کا قدم جو اٹھا اس راہ میں وہ نتیجہ بخش اور ثمر بخش ہوئی وہ کوششیں۔ یعنی حقیقتاً دنیا نے دیکھا، واقعاً ساری دنیا نے دیکھا بالعیان، اسلام کو عزیز دیکھا اور مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو عزیز دیکھا۔ اگرچہ یہ عزت دشمنان دین کی آنکھوں میں کانٹا بن گئی اور ان کے گلے کی ہڈی بن گئی، ان سے ہضم نہیں ہوئی عزت اسلام و مسلمین، اور اسی تلخی اور درد کی وجہ سے جو عزت اسلام کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں اور ان کے گلے میں پیدا ہوا اور ان کے دل میں یہ کسک پیدا ہوئی، چونکہ وہ ہرگز اسلام کو اور مسلمانوں کو عزیز نہیں دیکھ سکتے، انتقام پر تو لائے ہیں، انتقام پر آ گئے ہیں کہ اسلام سے بھی انتقام لے اور مسلمانوں سے بھی انتقام لے، اور شدید ترین انتقام جو ابھی جاری ہے۔ کیا وجہ تھی ان مسلحین میں، یعنی کیا فرق تھا امام میں اور دوسرے مسلحین میں؟ فرق یہ تھا کہ امام کے پاس عزت اسلام و عزت مسلمین کے لیے ایک پورا نظام فکری بھی موجود تھا اور ایک پورا نظام عملی بھی موجود تھا۔ ان بزرگوں کے پاس بھی تھا، فکر بھی تھی، سوچ بھی تھی، لیکن اس کے سارے ارکان شاید فراہم نہیں تھے، اور کچھ کمی تھی اس امارت فکری کے اندر جو دیگر مسلحین نے اسی راہ میں انجام دی، لیکن کامیابی نے امام کے قدم چومے۔ اس لیے کہ کوئی بھی کام ہو، جب تک اس کے لیے ایک نظام موجود نہ ہو، سسٹم موجود نہ ہو، اور اس کے سارے ارکان فراہم نہ ہوں، وہ کوشش نتیجہ بخش نہیں ہو سکتی۔ احساساتی کام، جذباتی کام ایک موقت اثر دکھاتے ہیں، لیکن دیر پا نتیجے کی طرف نہیں بڑھتے آگے۔ اس لیے امام کے پاس ایک فکر تھی اپنی، اگرچہ جو ان لوگوں نے امام خمینی کے افکار کی شناخت میں یا انقلاب کے بارے میں اظہار نظر کیا ہے، ان میں سے مختلف آراء ہیں۔ بعض کا یہ خیال تھا کہ یہ سابقہ کوششیں تھیں جن کا نتیجہ امام نے لیا، بعض کا یہ گمان ہے کہ یہ طبی حالات تھے جو کامیابی سے ہمکنار ہوئے، بالآخر امام نہ بھی ہوتے تو بھی یہ انقلاب آنا تھا۔ بعضوں نے یہ کہا کہ فصل کسی نے بوئی کاٹی امام نے، اس طرح کے افکار موجود ہیں، وہ حتیٰ یہاں تک بھی بعض امام کے شاگردوں میں سے ہی بعض نے یہ اظہار نظر بھی کیا کہ فکر انقلاب دوسروں کے اندر بھی موجود تھی، لیکن محرک انقلاب کا ان کے پاس موجود نہیں تھا، یعنی اندیشہ انقلابی تھا، انگیزہ انقلابی ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ لیکن تاریخ کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے اور امام کی اس نزت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے نہیں تھا۔ امام نے نہ فکر کسی سے لی اور نہ محرک کسی سے لیا، فکر بھی امام کی اپنی تھی، اور اس راہ میں جو کوششیں کی، جو تحرک امام نے ایجاد کیا، وہ بھی امام کی اپنی کوششوں سے ہوا۔ یعنی واقعاً امام نے راہبری کی، امامت کی، فکری میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی۔ ایک فکر تھی امام کے پاس، اور وہ فکر جامع موجود تھی عزت اسلام و عزت مسلمین کے لیے۔ شعار بھی امام کا یہی تھا، امام کا شعار ہرگز رفا نہیں تھا، نہ اسلام کے لیے نہ مسلمین کے لیے۔ اب اسلام کو تو رفا کی ضرورت نہیں ہے، مسلمین محتاج رفا ہیں، لیکن بعض ایسے مواقع پر امام نے صراحت کے ساتھ یہ بیان کیا، حتیٰ ملت ایران کے لیے بیان کیا، کہ یہ انقلاب رفاہی انقلاب نہیں ہے کہ آپ توقع رکھیں انقلاب کے بعد خورد و نوش کی چیزیں سستی ہو جائیں گی، روزمرہ کی چیزیں سستی ہو جائیں گی، ضروریات زندگی سستی ہو جائیں گی، شاید جو چیزیں آپ کو سستی مل رہی ہیں یہ مہنگی ہو جائیں، اور شاید جو چیزیں آپ کو میسر ہیں یہ ناپید ہو جائیں، اور ایسے ہی ہوا۔ یہ بعد میں رفا شعار انقلاب میں مثلا شامل کیا گیا، لیکن امام کے اہداف و امام کے شعاروں میں سے یہ نہیں تھا کہ یہ رفا ہی انقلاب ہے، یہ عزت کا ہے۔ عزت کی راہ میں انسان کو رفا قربان کرنا پڑتی ہے، عزت کی راہ میں انسان کو سختیاں اور بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے، چونکہ قیام کربلا قیام عزت ہے، عزت کی خاطر انسان بھوکا رہتا ہے، عزت کی خاطر انسان تشنا رہتا ہے، نہ صرف یہ کہ ہو سکتا ہے عزت کے راستے میں بھوک اور پیاس ہو، بلکہ عزت کے راستے میں یقیناً بھوک اور پیاس ہے، اور یہیں سے یہ راستے جدا ہوتے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین بین الصلۃ والذلۃ وحیات من الذلۃ، یعنی ایک دوراہا امام نے فرمایا کہ میرے سامنے موجود ہے ایک عزت کا راستہ اور ایک ذلت کا راستہ. ذلت کے راستے پر رفع موجود ہے، اس میں میں بھی محفوظ ہوں، میری اولاد بھی محفوظ ہے، ہمیں بھوک بھی نہیں ہوگی، پیاس بھی نہیں ہوگی، سایہ بھی موجود ہوگا، پانی بھی موجود ہوگا، چین بھی ہوگا، آرام بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، لیکن ذلت ہوگی. اور عزت کے راستے پر فرمایا کہ صلہ کا راستہ ہے، صلہ یعنی چمکتی شمشیروں کا راستہ ہے، ننگی تلواروں کا راستہ ہے، نیزوں اور شمشیروں کا راستہ ہے، قتل کا راستہ ہے، مظلومیت کا راستہ ہے، بھوک اور پیاس اور اسارت کا راستہ ہے. یعنی عزت کے راستے ہمیشہ انہی راستوں سے گزرتے ہیں، انہی وادیوں سے گزرتے ہیں، بھوک اور پیاس کی وادیوں سے عزت کے راستے گزرتے ہیں. اور امام نے یہ بتا دیا، لوگوں کو بھی بتا دیا کہ اس راستے پر رفع نہیں ہے، اگر عزت چاہتے ہو تو آپ کو اس راستے میں مشکلات برداشت کرنا پڑیں گی. فکر امام نے اسی دین شناسی کے مرحلے میں، فہم دین میں، امام کا امتیاز دین شناسی سے شروع ہوتا ہے، یعنی امام نے دین کو اس طرح سے سمجھا کہ عزت وظائف شرعیہ اولیہ میں سے امام کو لگی. بہت سارے واجبات، امام فقیہ ہیں، تحریر الوسیلہ فقہ میں امام نے اپنی کتاب لکھی، اپنے ہاتھ سے فتاوی لکھے اس میں کہ کیا واجبات ہیں اور کیا محرمات ہیں، لیکن امام نے واجب ترین واجب جو ہر واجب پر مقدم تھا وہ عزت اسلام اور عزت مسلمین، کہ ایسا فقیہ جس نے قرآن پڑھا، فقیہ قرآنی و فقیہ اہل بیت بحق، جس کو کہہ سکتے ہیں فقیہ کربلا و فقیہ پیرو سید الشہداء، جس نے سید الشہداء سے عزت کا وجوب اور عزت کا امر لیا اور اس کے لیے کوشش کی، جہاں پر دیگر واجبات استنباط کیے دین سے، وہاں پر سب سے بڑا واجب امام نے استنباط کیا عزت اسلام. عزت اسلام کے لیے فکر کی ضرورت تھی، عزت اسلام کے لیے نظام کی ضرورت تھی، عزت اسلام کے لیے حرکت کی ضرورت تھی. امام کے پاس ایک مدون فکری نظام تھا، البتہ خود اس اسلام شناسی اور دین شناسی کے مرحلے میں امام نے یہ نظام خود استنباط کیا منابع دین سے اور قرآن سے. اجمالی طور پر اس نظام کے ارکان، ابھی چونکہ موضوع اصلی جس نقطے کی طرف گفتگو کو لے جانا ہے وہ اور ہے، اجمالی طور پر مختصر طور پر میں اس نظام امام کی طرف اشارہ کروں جو بنیادی ارکان ہیں امام کے فکری نظام کے اور عملی کوششوں کے. ان میں سب سے پہلا کام امت سازی ہے، پہلا رکن امام کے فکری نظام کا امت سازی ہے. یہ امتیاز ہے دوسرے مصلحین میں اور امام میں کہ امام کو دقیقاً معلوم تھا عزت اسلام کن چیزوں کے رہین منت ہے، اور جب تک وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی عزت صرف شعار رہے گا، کبھی بھی عملی شکل عزت حاصل نہیں کر سکتی. پہلا نقطہ اس میں امت سازی ہے. دوسرا نقطہ رکن اصلی امام کا، اصلی و خالص، امام کی اپنی تعبیر کے مطابق ناب، اسلام ناب کی طرف رجوع ہے. اسلام رائج عزت مسلمین کے لیے امام نے کہا یہ ناکافی ہے، وہ اسلام جو لوگوں کے پاس موجود ہے اس وقت، جو دینی مراکز میں موجود ہے، جو دینی ذہنوں میں موجود ہے، جو متدینین کے ہاں موجود ہے، وہ اسلام جس کے مختلف نام ہیں، مختلف چہرے ہیں، اس کے مختلف شکلیں، یہ عزت آور اسلام نہیں ہے. اس سے البتہ دوسرے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ممکن ہے انسان کو منصب دلا دے، ممکن ہے انسان کو ثروت دلا دے، ممکن ہے انسان کو جنت دلا دے، لیکن عزت نہیں دلا سکتا یہ اسلام. وہ خاص اسلام ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا دین شبیری، چونکہ باقی شکلیں ان میں سے کچھ دین خانقاہی ہیں، خانقاہی دین. عزت اسلام و عزت مسلمین سرے سے ان کے واجبات اور اس کی فہرست میں شامل ہی نہیں ہے. ان کا نعرہ یہ ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، آپ کو کیا لگے دوسروں سے، آپ کو کیا لگے مسلمین سے، اگر آپ کی مسجد محفوظ ہے، اگر آپ کا حسینیہ محفوظ ہے، اگر آپ کا مدرسہ چل رہا ہے، اگر آپ کو نماز روزے سے کوئی نہیں روکتا، تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ کوئی آواز اٹھائیں، کوئی فریاد بلند کریں؟ دین خانقاہ ہی انسان سے کہتا ہے تو صرف اپنے سجدے میں مشغول رہے، تو صرف اپنی تسبیح میں مشغول رہے، تو صرف اپنی ذات کو سنوار، اپنا تزکیہ کر، اپنی تطہیر کر، تجھے اپنی قبر میں جانا ہے، تجھ سے تیرے بارے میں سوال ہوگا، تجھ سے دوسروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہر مسلمان کو اپنی قبر میں جانا ہے، تو دوسروں کے لیے کیوں پریشان ہے؟ یہ اسلام خانقاہی، امام نے فرمایا یہ ناکافی ہے۔ علامہ اقبال کی تعبیر دین شبیری اور دین خانقاہی تقابل کیا اقبال نے، اور پھر اقبال کی بھی یہی وصیت تھی کہ اگر آپ نے عزت پانی ہے تو دین شبیری میں ہے، دین شبیری میں وہی کربلا کا دین، دین خانقاہی میں جان بھی محفوظ، رفا بھی حاصل، شخصیت، پرسنالٹی، ہر چیز موجود ہے، لیکن عزت نہیں ہے، یعنی وہ سجدے خدا کی بارگاہ میں عبودیت کے سجدے نہیں ہیں، اقبال کے بقول وہ ذلت کے سجدے ہیں، وہ رسوائی کے سجدے ہیں، وہ کمزوری اور ضعف کے سجدے ہیں۔ جس طرح سے اگر کوئی خطرہ دیکھ کر، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر سجدے میں چلا جائے، سر جھکا لے، تو یہ عبودیت کا سجدہ نہیں ہے، یہ ذلت کا سجدہ ہے، یہ خوف کا سجدہ ہے۔ خانقاہوں کے سجدے عبودیت کے سجدے، حریت کا سجدہ کربلا میں ہوا ہے، تلواروں کے سائے میں، شمشیروں کے سائے میں زیر خنجر سجدہ کرو جا کر، یہ حریت کا سجدہ ہے، یہ آزادی کا سجدہ ہے، یہ سجدہ انسان کو نجات دلاتا ہے۔ اقبال کے بقول کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے، یعنی ذلت کے ہزار سجدوں سے جو سجدہ انسان کو بچاتا ہے، وہ حریت کا سجدہ ہے، آزادی کی راہ میں سجدہ ہے وہ۔ دوسرا رکن اسلام خالص، اسلام ناب، امام کی تعبیر یہ تھی اسلام ناب، ان نقطوں پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ رائج اسلام، رائج اسلام سے مراد نہیں وہی جو اس وقت کم و بیش عالم اسلام میں مختلف شکلوں میں موجود ہے، خانقاہی اسلام، جامد اسلام، رکود کی طرف لے جانے والا اسلام، امام نے اس کو ناکافی سمجھا کہ یہ کہیں بھی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ دوسرا اہم ترین رکن ہے فکر امام کا، کہ اگر ایک طرف سے انسان اپنے آپ کو کہے میں انقلابی ہوں، ایک طرف سے انسان کہے میں بھی عزت اسلام چاہتا ہوں، میں بھی عزت مسلمین چاہتا ہوں، یا ایک طرف سے کہے کہ میں بھی امام خمینی کی راہ پر ہوں، لیکن اسی خانقاہی دین کے ذریعے، نہ، خانقاہی دین اور امام خمینی کا دین ایک نہیں، یعنی شبیری دین ہے، امام خمینی کا دین شبیری دین ہے، خانقاہی دین نہیں ہے۔ اور تیسرا رکن امام کے اس نظام کا اور اس فکر کا وہ ہے دشمن شناسی، کہ یہ اسلام ناب، اس کے دشمن بھی موجود ہیں، چونکہ بعض اس نقطے سے غافل ہیں، دین کے دشمن کو نظر انداز کرتے ہیں، درحالی کہ قرآن نے انبیاء کو جو ضروری تعلیمات دی ہیں، جو الہامات اساسی و بنیادی ہدایت بشر کے لیے قرآن نے جو تعلیمات دی ہیں، الہامات، ان میں سب سے پہلے ایک دشمن شناسی کروائی ہے انبیاء سے، حضرت آدم کو خلق کیا، سب سے پہلے بتایا آپ کا دشمن موجود ہے، اس سے ہوشیار رہنا، یعنی اولیہ تعلیمات اولیہ میں سے، بنیادی تعلیمات میں سے ایک دشمن شناسی کروائی ہے، یہ دشمن ہے تمہارا۔ پھر فرمایا کہ ہر نبی کے لیے، ہر راہبر کے، ہر امت کے لیے دشمن ہے، اور ہر راہبر اور ہر امت کا فریضہ ہے کہ اس اپنے دشمن کو پہچانے کون ہے، اور یہ بصیرت خدا نے امام کو دی، درست دقیق نشاندہی کی دشمن دین کی اور دشمن اسلام کی۔ دشمن اسلام نہ جو دشمن نماز ہے یا دشمن روزہ ہے، جب ہم کہتے ہیں دشمن اسلام، بعض اوقات وہی جو چندے دیتے ہیں مساجد کے لیے اور حسینیے کے لیے اور ان رسومات دینی کے لیے، ہمیں وہ محب اسلام اور دوست اسلام نظر آتے ہیں، درحالی کے حقیقتاً دشمن اسلام ہیں وہ۔ دشمن اسلام وہ نہیں ہے جو مثلا ہمیں حرم بنا دیں، ہمیں گنبد بنا دیں، ہمیں، آپ دیکھیں کہ گولڈن ٹیمپل، ہم تو کہتے ہیں نا گنبد کا، سامرا کا، جو ان شقیوں کے ہاتھوں سے ایک عظیم المیہ سانحہ وقوع پذیر ہوا عراق کے اندر اس وقت. اب دیکھیں بہت ساری جگہوں پر اس گنبد کی تعمیر کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. ایک شخص جو بہت زیادہ اس گنبد کے لیے نگران ہو, پریشان ہو اور اس کے لیے کوشش کر رہے اور چندے اکٹھے کر کے اور اس کی تعمیر کا ہمیشہ تذکرہ جو شخص کرتا ہے بش ہے, جارج بش, اور اس کو گولڈن ٹیمپل کہتا ہے چونکہ وہ گنبد زرد رنگ کا تھا, گولڈن رنگ کا تھا, اس کو کہتے ہیں گولڈن ٹیمپل, ہولی گولڈن ٹیمپل. البتہ کس لیے وہ نعرہ لگاتا ہے, توجہ فرمائیں, جب ہم کہتے ہیں دشمن دین, یہ دشمن دین خود مائل ہے کہ آپ کو گنبد بنا کے دے, آپ کو حرم بنا کے دے. قرآن چھاپتے ہیں دشمنان دین, جنہوں نے بنو امیہ اور بنو عباس سے زیادہ کاری ضربیں اسلام کے پیکر اور مسلمین کے پیکر پہ لگائی ہیں, وہ سب سے بڑے ناشر قرآن ہیں دنیا میں, ان کا قرآن پوری دنیا میں جاتا ہے چھپا ہوا, کہ ان سے بڑا دشمن دین شاید نہ ہو کوئی اندرونی دشمن. البتہ قرآن چھاپتے ہیں, امام خمینی رضوان اللہ علیہ شاہ نے قرآن چھاپا تھا جب ادھر سے اظہار ہوا کہ شاہ بے دین انسان ہے, فاسق و فاجر ہے اور اقدار دینی پائمال کر رہا ہے, اس نے اپنے ظاہر کو تحفظ دینے کے لیے قرآن چھاپ کے تقسیم کیا, مفت میں ساری مساجد میں بھیجا, اور امام نے فرمایا یہی ناشر قرآن دشمن دین, دشمن قرآن و دشمن دین ہے. بعضوں کو نظر نہیں آتا, وہ سمجھتے ہیں ہر چندہ دینے والا وہ اسلام خواہ ہے, وہ محب اسلام ہے, وہ دوست اسلام ہے. ممکن ہے آپ کو مدارس بنا کے دیں, ممکن ہے مدرسین کی تنخواہیں دیں آپ کو, ممکن ہے سلیبس بنا کے دیں, ممکن ہے کتابیں خرید کے دیں. دشمن دین دشمن دشمنی کرتا ہے, حماقت نہیں کرتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن دین وہی ہے جو آ کر کے مسجدیں گرا دو, حسینیے گرا دو, آزاداریاں بند کر دو اور تالے لگا دو, وہ دشمن دین ہے. نا, دشمن دین جو بسا خود مسجدیں بنا کے دے گا آپ کو. اور یہ بصیرت خدا نے امام کو دی کہ درست تشخیص دی دشمن دین کی. اور چوتھا رکن امام کے اس فکری نظام کا بنیادی رکن, وہ مبارزہ اور قیام ہے, کیونکہ راہ یہی ہے اسلام ناب دین شبیری, وہ بغیر یعنی عزت اسلام رہین قیام و مبارزہ ہے. تمام طبقات امت کو امام نے قیام و مبارزہ کی دعوت دی اور فرمایا کہ یہ دین ابراہیم دین قیام و مبارزہ ہے. ابراہیم ایک مبارز انسان ہے, بت شکن انسان ہے, موسیٰ ایک مبارز نبی ہیں, پیغمبر اکرم ایک مبارز نبی ہیں, حضرت مسیح ایک مبارز نبی ہیں, آئمہ اطہار مبارز آئمہ ہیں, اہل مبارزہ و اہل جہاد ہیں, اہل قیام ہیں. اور امام نے, امام راحل نے جو خوبصورت دلیل دی, جو بہت سارے کہتے ہیں کہ نہ آئمہ نے مثلا جہاد نہیں کیا, کربلا کا واقعہ ایک اتفاقی واقعہ تھا, امام نے فرمایا کہ اگر اہل قیام و مبارزہ نہیں تھے تو شہید کیوں کیا گیا ان کو. جو اہل قیام و مبارزہ نہ ہو, جس سے طاغوت کو خطرہ نہ ہو, جس سے دشمن کو خطرہ نہ ہو, اسے تو کوئی چھیڑتا نہیں ہے. سادہ مدرسین کو کون چھیڑتا ہے؟ صرف متقی پرہیزگار آدمی جو صرف اپنے کام سے کام رکھے اور کسی اور چیز سے کوئی سروکار نہ ہو, انہیں تو کوئی چھیڑتا نہیں ہے, انہیں تو کوئی سوئی تک نہیں چبھوتا. کیوں چھیڑا ان کو, کیوں شہید کیا ان کو؟ یہ اصلی ارکان ہیں مہم. پھر ان کے ذیلی بہت ساری تفصیل ہے, ان میں سے غرض ہماری یہ تھی کہ امام کے پاس باقاعدہ امت سازی کا ایک نظام موجود تھا, امت سازی کی فکر موجود تھی کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے اس ریوڑ کو, اس پراکندہ شکل کو امت میں بدلا جائے, روپ امت کا دیا جائے. اس کو ہے تو کثرت سے ہیں, الحمدللہ فراوان ہیں, یعنی قابل اتنا کثرت ہے مسلمین کی زمین کے اوپر, لیکن یہ کثرت جب تک امت میں نہیں بدلتی, عزت ایک خواب ہے, عزت ایک بہت انہونی چیز ہے, دسترس سے بہت دور ہے. بس پہلا نقطہ امت ہے. امت کس طرح سے وجود میں آئے گی, یعنی اس پراکندہ کثرت کو, منتشر کثرت کو, جس میں ہر ایک کا قبلہ اپنا ہے، جس میں ہر ایک کا رخ اپنا ہے، جس میں ہر ایک کی حزب اپنی ہے، جس میں ہر ایک نے ایک اپنا مرکز بنایا ہوا ہے، جس میں ہر ایک الگ چال چل رہا ہے، ہر ایک الگ راستے پر جا رہا ہے، اس کثرت کو کیسے امت میں تبدیل کیا جائے؟ یا نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق مجتمعۃ الابدان کو کس طرح سے امت کی شکل دی جائے، کیسے مجتمعۃ الابدان کو امت بنایا جائے؟ امت بنانے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے، جن بنیادوں کی ضرورت ہے، امام کی تعلیمات سے جو استفادہ ہوتا ہے وہ چند رکن ہیں. ایک اسلام، وہی اسلام ناب، لیکن اسلام ناب آئیڈیالوجی کی شکل میں، کہ یہ ایام آج کل شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے سے منسوب ایام ہیں، ان کی شہادت کے ایام بھی ہیں یہ، اور کل کی گفتگو شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے مدرسہ میں، وہاں عرض کروں گا کہ اس یہ شعبہ امت سازی کا جس شخص نے اپنے ذمہ لیا وہ شہید مطہری ہیں. شہید مطہری نے اسلام کو ایک آئیڈیالوجی کی شکل دی، چونکہ بغیر آئیڈیالوجی کے ممکن نہیں ہے. آئیڈیالوجی یعنی ایک منظم عملی نظام، فکری نظام، منظم، نظم یافتہ، تدوین یافتہ، جس کے اندر ہر چیز کی نشاندہی کی گئی ہو، ہر چیز اپنے مقام و محل پر ہو، پراکندہ اور منتشر نہ ہو. ابھی ہم بتا دیتے ہیں جا کر، کبھی اخلاق شروع کر دیتے ہیں، کبھی احکام شروع کر دیتے ہیں، احکام میں کبھی کس چیز کی تعلیم، کبھی کس چیز کی تعلیم. نہ، امت اس طرح سے نہیں بنتی. اس طرح سے ذہن صرف پریشان ہوتے ہیں، اس طرح ذہنوں میں تشویش پیدا ہوتی ہے بس. اور شہید مطہری کو جو شہید کیا گیا، اسی جرم میں شہید کیا گیا کہ اسلام کو آئیڈیالوجی بنا دیا شہید نے. آئیڈیالوجی یعنی ایک منشور، میں اگر سادہ ترجمہ کروں آئیڈیالوجی کا، آئیڈیالوجی یعنی منشور. اسلام کتابی، اسلام درسی، نصابی، یہ منشور نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. مثلا آپ جتنا درسی نظام میں اسلام ہمیں پیش کرتے ہیں، اس پر خود عمل کر کے دیکھیں، مدرسین و طلبہ اس پر عمل کر کے دیکھیں، کس طرح عمل کریں گے؟ قلتوں پر عمل کریں، ان قلت پر عمل کریں، آپ کیسے عمل کریں گے اس پر؟ جب تک یہ قلت و ان قلت کا نتیجہ ایک منشور عملی کی شکل نہ اختیار کر لے، ایک آئین کی شکل نہ اختیار کر لے، منظم جب تک نہ ہو جائے، اس وقت تک عملی نہیں ہو سکتا. بس پہلا رکن امت سازی کے لیے یہ ہے کہ اسلام بصورت آئیڈیالوجی پیش کرے. دوسرا رکن امت سازی کے لیے مرکزیت، جہان اسلام کی مرکزیت ہے. مختلف پہلوؤں سے جہان اسلام کی مرکزیت، قیادت اور رہبری کے لحاظ سے، کہ یہ جزیرے آپس میں متصل ہو جائیں، جو کٹے ہوئے الگ الگ ہیں، ان جزیروں کو متصل کر کے مرکزیت کی طرف لایا جائے ان کو. جو موجودہ حالت ہے، اگر عزت چاہتے ہیں اسلام و مسلمین کی، پہلے امت کی شکل اختیار کرنا پڑے گا، اور امت اگر بن جائے پھر آسان ہے عزت کے مقام تک پہنچنا، لیکن امت سازی کے لیے جزیرے ختم کرنا پڑیں گے اور ان جزیروں کو ایک مرکزیت میں لانا پڑے گا، ایک ایسے مرکز کے گرد یہ سارے گھومیں. اور مرکزیت کے لیے یعنی ایک منظومہ قائم کرنا پڑے گا، جس طرح ہے منظومہ شمسی، اس طرح کا ایک منظومہ امت جہان اسلام کے اندر پیدا کرنا پڑے گا، کہ جس میں مشخص ہو، شمس مشخص ہو، اس کے سیارے مشخص ہوں، ان کے مدار مشخص ہوں، ان کا قمر مشخص ہو، کس کو کس کے گرد حرکت کرنا ہے اور سب کو کس کے گرد حرکت کرنی ہے، یہ سب مشخص ہو. ورنہ ہر ایک مدار منظومہ بنا ہوا ہو، ہر ایک شمس بنا ہوا ہو، ہر ایک میرے گرد گھوما جائے، یہ کبھی بھی عزت تک یہ راستہ نہیں پہنچتا. یہ نہیں ہے پنپنے کے راستے، علامہ اقبال کے بقول، کہ دنیا میں پنپنے کے یہ طریقے نہیں ہیں کہ جزیرے بنا لیں آپ چھوٹے چھوٹے اور ہر ایک کہے مدعیوں کے میرے گرد گھومو سب. ایک منظومہ، اور یہ منظومہ امام کی تعلیمات میں موجود ہے، تشریح کی ہے امام نے اس منظومہ کی، اس کو ایک الگ فرصت کی ضرورت ہے. وہ آئیڈیالوجی جو امام کے مد نظر تھی کہ اسلام آئیڈیالوجی کی شکل میں پیش ہو، یہ تاکید تھی امام کی. اور امام اس وجہ سے شہید مطہری کے گرویدہ تھے کہ شہید مطہری نے وہ کام کیا جو امام کی نہضت کا اہم ترین رکن تھا، یعنی یوں کہیں کہ آدھا کام امام کی نہضت کا شہید مطہری نے انجام دے دیا، اور اس لیے امام نے شہید مطہری کے آثار کہا کہ امام نے خود بھی فرمایا کہ تنہا شخصیت جس کے آثار بلا استثناء پڑھے جائیں، بلا استثناء امام کے الفاظ میں، یعنی یہ نہیں کہ منتخب کتابیں ہیں وہ پڑھی جائے یہ نہ پڑھی جائے، اور کتاب میں فلاں باب پڑھا جائے یہ نہ پڑھا جائے، فرمایا کہ بلا استثناء جس شخصیت کے تمام آثار کو پڑھا جائے اور ایک ہی اہمیت کے ساتھ، یہ شخصیت ہے. بھائی یہ اور بھی بہت ساری شخصیت شہید مطہری کے ہمراہ جن کی خدمات انقلاب کے لیے فراوان ہیں. یہ اپنے اپنے محل میں اس کی گفتگو ہونا چاہیے کہ اسلام کو آئیڈیالوجی بنانے کا معنی کیا ہے، وہ کام جو ابھی ضروری ہے کرنا دنیا اسلام میں، ہمیں اپنے اپنے ممالک میں، یعنی اس وقت جو ہمارا کام دین شناسی ہے، دین شناسوں کو چاہیے کہ دین سمجھیں اور دین کو ایک آئیڈیالوجی کی شکل میں، ایک منشور کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے، سمجھ میں آئے کہ قابل عمل ہے، آسمانوں میں نہیں ہے، فضاؤں میں نہیں ہے، اسلام زمین کے اوپر ہے، زمینی حقیقت ہے، اور اس کو اپنایا جا سکتا ہے، اس کے تحت حرکت کی جا سکتی ہے، اس کے تحت نظم اور نظام بنایا جا سکتا ہے. اور ایک اہم چیز امت سازی کے لیے یہ ہے کہ امت کے اندر مختلف پہلوؤں سے جو اختلافات ہیں، جو باعث تفرقہ بنتے ہیں، تفرقہ کے عوامل کو ختم کیا جائے. امت سازی کے لیے ایک بہت اہم رکن یہ ہے، تفرقہ انداز عوامل اور اسباب، ان کو ختم کیا جائے. البتہ کون کرے ختم، یوں بھی مشخص کیا کہ کن کا کام ہے یہ، یعنی پہلا قدم کون اٹھائے، دوسرا قدم کون اٹھائے، اس میں علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس میں روشن فکروں کی، انٹلیکچوئلز کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس میں امت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس میں اداروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ساری امام نے جزیات کے ساتھ مطالب بیان کیے ہیں. امام کی یہ خصوصیت ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کلی گوئی، یعنی موٹی موٹی باتیں کرنا، جنرل قسم کی باتیں کرنا، ہونا چاہیے ایسے انشائی جملے، جسے کہتے ہیں نا اتحاد ہونا چاہیے، وحدت ہونی چاہیے، یہ تو بات نہیں ہے، اسے کسی کو کیا سمجھ میں آیا وحدت ہونی چاہیے، ایک جملہ نہ فائل معلوم ہے اس جملے کا، اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی نہیں پتہ چلے کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کون وحدت ایجاد کرے، کب وحدت ایجاد کرے، کوئی چیز مشخص نہیں ہے. ایک ایسا کلی جملہ جس کی کوئی چیز متعین نہیں ہے، مشخص نہیں ہے. امام کلی گوئی نہیں کرتے تھے، یعنی کلی کلی باتیں، موٹی موٹی باتیں نہ، جب بھی امام نے رہنمائی، چونکہ رہبری اسی کو کہتے ہیں، جزیات کے ساتھ ہدایت کرنا، ہر مسئلے میں جزیات کے ساتھ امام نے رہنمائی کی. حتیٰ ایک امام کے خطبے میں ایک چیز موجود ہے اور بہت ہی خوبصورت وہ نمونہ ہے، البتہ ہر شعبے میں ہے، لیکن بس روحانیوں کو، علماء کو جو امام نے خطبہ دیا اس میں بھی جزیات بتائی ہیں، اور اسی طرح تمام شعبوں میں حج کی مناسبت سے امام نے پیغام دیا اور وہاں پر بہت دقیق جزیات امام نے بیان فرمائی، یعنی حتیٰ یہاں تک بیان کیا کہ کیا کرنا ہے حج میں، پیغام کس طرح سے آپ نے پھیلانا ہے، پیغام وحدت اور پیغام اسلام حج میں کس طرح سے ترویج کرنا ہے. فرمایا کہ اس کو آپ پمفلیٹ بنائیں، پھر یہ بھی بتایا کہ پمفلیٹ کتنے صفحے کا ہو، کتنی سطروں کا ہو، کس مضمون کا ہو، کس طرح اس کو پرنٹ کریں، پھر اس کو نشر کیسے کریں، یہ بھی بتایا. حالانکہ یہ چیزیں نہ بھی بتاتے تو انسان خود سوچ سکتا ہے، لیکن راہبری اسی کو کہتے ہیں کہ جزیات سمیت بتا دیا کہ یہاں تک کرو یہ کام، چونکہ کلی باتیں کرنا، موٹی موٹی باتیں کرنا، وہ موٹی باتیں ہمیشہ، کلی باتیں مبہم ہوتی ہیں، قابل عمل نہیں ہوتی، ان کو عملی کرنے کے لیے جزی بنایا جاتا ہے اور جزیات میں ان کو لایا جاتا ہے تاکہ عملی مصداقی حالت اور زمینی حالت پیدا کریں وہ کلیات، چونکہ کلیات زمینی چیزیں نہیں ہوتی، کلیات آسمانی چیزیں ہیں، کلیات ذہنی چیزیں، ذہن میں ہوتی ہیں کلیات، زمین پہ جزیات ہیں، کوئی کلی آپ کو زمین پہ نظر نہیں آئے گی، کوئی کلی چیز، سب جزیات ہیں. لہذا اگر آپ نے کوئی عملی چیز عملی منشور بنانا ہے تو اس کو جزئی بنانا پڑے گا آپ کو. جب تک جزئیات میں نہیں لائیں گے عمل کی توقع نہ رکھیں کسی سے. مثلا ابھی کہہ دیں ہم آگا وحدت ہونی چاہیے, کل توقع رکھیں کہاں گئی, ہوا ہمارا دستور کدھر گیا, وحدت کہا تھا ہونی چاہیے, پہلے بتائیں تو ریز کر کے اس کو جزئی بنا کر زمینی بنا کر کے کیسے ہو وحدت. اس لیے ضروری تھا یہ کہ ایک منشور, اس لیے آئیڈیالوجی کا معنی کیا کہ منشور جزئیات سمیت. اب تفرقہ کے عوامل کون کون سے ہیں, نشاندہی بھی کی امام نے کہ یہ تفرقہ افکن عوامل ہیں, ان چیزوں سے امت کے وجود کو خطرہ ہے, پارا پارا ہوتا ہے. اور امت سازی کے لیے اہم ترین رکن امام کے مکتب میں اور راہ امام میں, فکر امام میں وحدت و انسجام ہے. بغیر وحدت کے اور اتحاد کے امت کا وجود ممکن نہیں. اتحاد رکن اساسی ہے اس کے اندر. احیاء فکر امام, احیاء فکر امام سے بارہا میں نے یہ اشارہ کیا پہلے بھی کہ فکر امام, احیاء فکر امام سے مراد چند تصویریں امام کی نشر کر دینا نہیں ہے. وہ ضروری ہیں, کریں, اس سے امام کی محبت بڑھتی ہے, اس سے امام سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے یہ کام. احیاء فکر امام سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ ہم چند کلی باتیں یا چند خاطرات, جس کو فارسی میں خاطرات کہتے ہیں, یعنی یادگار واقعات, خاطرات کا مطلب یادگار واقعات امام کے, کہ غالباً ایسے ہوتا ہے کہ ہم امام کی احیاء فکر کے پروگرام رکھتے ہیں, جالس و سیمینار اور کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں, اس میں ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو ہمارے گمان میں امام کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں, اور وہ آ کر چند یادگار واقعات امام کے بارے میں بیان کر دیں, امام وضو ایسے کیا کرتے تھے, امام یہ خوب ہیں, یہ واقعات, یہ یادگار واقعات. ایک تو اس سے امام کی عظمت پتہ چلتی ہے, ایک تو امام کا نظم پتہ چلتا ہے, امام کا پابندی پتہ چلتی ہے, امام کی معنویت معلوم ہوتی ہے ان واقعات سے, اور پھر یہ کہ خود ہمیں بھی ان سے اخلاقی دروس اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. لیکن فکر امام ایک الگ چیز ہے, یادگار واقعات فکر امام نہیں ہے. بہت سارے امام سے عقیدت مند ایسے ہیں, بہت سارے یادگار واقعات ہیں ان کے پاس موجود, لیکن وہ فکر امام نہیں ہے کہ ہم بھی وہ یادگار واقعات نظر میں رکھ کر اور ان یادگار واقعات کو دہرانے کی کوشش کریں تو ہم راہ امام پہ چل پڑیں. فکر امام کے اپنے اساسی اور بنیادی ارکان ہیں, اصول ہیں اس کے اپنے, ان کی شناخت کی ضرورت ہے ہمیں. احیاء فکر امام یعنی یہ ارکان زندہ کرنا, امت سازی زندہ کرنا, عملاً اسلام ناب, اصلی اسلام, خالص اسلام, شبیری اسلام, اس کی ترویج کرنا, یہ احیاء فکر امام ہے. اور دشمن شناسی کرنا, دشمن کی نشاندہی کرنا, دشمن کی شناسی سے مراد یعنی دشمن کی دشمنی بتانا, دشمن کے حربے بتانا, دشمن کی چالیں بتانا, سمجھنا اور ان چالوں کے مقابل میں حکمت عملی وضع کرنا, یہ دشمن شناسی ہے. قیام و مبارزہ, خوب آپ دیکھیں کون کون سی چیزیں ہیں جو اس وقت بغیر مبارزے کے ختم نہیں ہوں گی, ان کے لیے عملی جد و جہد کا نام قیام و مبارزہ ہے. آرزوؤں کا نام اور افسوس سے کف افسوس ملنے کا نام قیام و مبارزہ نہیں ہے کہ کف افسوس ملتے رہیں ہم بیٹھ کر ایک جگہ پر. احیاء فکر امام یعنی اسلام کو آئیڈیالوجی کی شکل میں پیش کرنا, یہ احیاء فکر امام ہے. احیاء فکر امام یعنی منظومہ جہان اسلام مرتب کرنا اور اس منظومے کو ایجاد کرنا باقاعدہ, اس منظومے میں مشخص ہو کہ کون شمس کی حیثیت کون رکھتا ہے, اصلی مرکز اس تمام منظومے کا کون ہے, کہ سب اپنے اقمار سمیت, اپنے سیاروں سمیت کس کے گرد بالآخر آ کر گھومے. یہ نہیں کہتے کہ اپنے کمر چھوڑ دیں, بالآخر زمین کا ایک کمر ہے وہ زمین کے گرد ہی گھومے گا, لیکن زمین کو حکم یہ ہے کہ اپنے کمر سمیت سورج کے گرد حرکت کرنی, نہ یہ کہ خود سورج بن جانا ہے ورنہ خود بھی تاریک ہو جائے گی زمین. یہ منظومہ, یہ احیاء فکر امام ہے, منظومہ مرکزی, مرکزیت جہان اسلام میں امت سازی کے لیے. اور احیاء فکر امام وہی کام جو آج مقام معظم راہبری نے کیا ہے اور پورے جہان اسلام کو پیغام وحدت دیا ہے, اور اس شمسی سال کا نام سال اتحاد و انسجام رکھا ہے. یہ احیاء فکر امام ہے, عملی احیاء فکر امام ہے. یہ اصل راہ امام ہے. کیا اہمیت ہے اس نقطے کی کہ مقام معظم راہبری نے اس سال کو سال اتحاد و انسجام وحدت اسلامی کا سال قرار دیا ہے. اول امام جو منادی اصلی ہے وحدت اسلامی ہے, اور مقام راہبری آج راہ امام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور جہان اسلام کو دعوت دی ہے اسی راہ کی طرف, اور خود بھی اسی پر امت کو ہدایت اور رہنمائی کر رہے ہیں, راہبری کر رہے ہیں. امام کے نزدیک وحدت اسلامی, میں پہلے بھی بعض گفتگو میں عرض کیا ہے کہ امام کے نزدیک وحدت اسلامی ایک اصل دینی ہے, ایک اصل عقیدتی ہے, ایک اصل ایمانی ہے. اصول اسلام میں سے ایک اصل ہے, جس طرح توحید ایک اصل ہے, جس طرح عدالت ایک اصل ہے. بعض نے جو نہیں ہے آشنا زیادہ مکتب امام سے, یا جنہیں کوئی الجھن ہے مکتب امام سے, ہیں ایسے بہت سارے جنہیں رائے حق سے الجھنیں ہوتی ہیں, کہ متاسفانہ اس وقت ہیں بہت سارے جنہیں الرجی ہے اس راستے سے, امام کے راستے سے. وہ خانقاہی دین والے, ان کو سخت الرجی ہے امام سے, کیونکہ ان کی خانقاہیں ویران ہوتی ہیں, ان کی خانقاہیں خراب ہوتی ہیں, لہذا اس فکر کو زیادہ پسند نہیں کرتے. بعض کھل کے اظہار کر دیتے ہیں, بعض اس نفاق کی حالت میں ہیں, منافقانہ انداز ہے ان کا. ممبروں پہ بیٹھیں گے, دیکھیں گے سامنے کون ہے, وہاں پر کہہ دیں گے کہ امام خمینی بہت بڑے عظیم انسان ہیں, لیکن جب وائزان کے این ہمیں جلوے, بقول حافظ کے وائزان کے این ہمیں جلوے بر ممبر می کنن, وقتی در خلوتن انکار دیگر می کنن. ممبر پر بیٹھ کر تو کہہ دیں گے امام خمینی بڑی عظیم شخصیت ہیں, لیکن خلوت میں کیا کہتے ہیں, اپنے حواریوں کو کیا کہتے ہیں, اپنے مریدوں کو کیا کہتے ہیں, اپنے پیروکاروں کو کیا کہتے ہیں. وہاں پر وحدت کو, وحدت اسلامی جو امام کا شعار تھا, امت سازی کا ایک رکن تھا, اور امام اس پر ایمان رکھتے تھے, اعتقاد رکھتے تھے, اس کے مقابلے میں باقاعدہ موقف اختیار کرتے ہیں اور تشیع کو ڈوبتا ہوا پیش کرتے ہیں اپنے حواریوں میں بیٹھ کر, اس سے تو تشیع ختم ہو جائے گا. یعنی وہ یہ سمجھے کہ تشیع زندہ ہے تفرقے کے اندر. بعض یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ امام کی, یہ البتہ کسی حد تک امام سے اتنے نہیں ہیں, مشکل نہیں ہے ان کو امام کے ساتھ, الرجی نہیں ہے ان کو امام سے, لیکن سمجھتے نہیں ہیں راہ امام و فکر امام کو. تفسیر من گھڑت تفسیریں کرتے ہیں راہ امام کی, خود ساختہ تفسیریں, اور یہ تحریف تعلیمات دین میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. رسول اللہ کی, قرآن کی پہلے من گھڑت تفسیریں, رسول اللہ کی اقوال کی من گھڑت تفسیریں, آئمہ کے اقوال کی من گھڑت تفسیریں, اور راہبران دینی کی من گھڑت, ان کی راہ کی من گھڑت تفسیریں کرنا. اور یہ المیہ ہوا فکر امام کے ساتھ کہ من گھڑت تفسیریں اس کی بہت کی گئیں. ایک من گھڑت تفسیر امام کے اس وحدت کے شعار کی یہ کی گئی کہ امام کی نظر میں وحدت ایک سیاسی ٹیکٹک ہے, ایک چال ہے سیاسی, وقتی, بعض مخمصوں سے نکلنے کے لیے, بعض مشکلات سے نکلنے کے لیے. چونکہ بالآخر ایک راہ میں قدم رکھا ہے, اس راہ میں امام کو حامی چاہیے, اس راہ میں امام کو بہت سارے لوگ چاہیے تاکہ یہ ظاہر کر سکیں کہ یہ سب ایک ہیں ہمارے ساتھ. مثلا جب مغربی دنیا سے ٹکر لی, امریکہ سے ٹکر لی, دنیا استکبار سے ٹکر لی, تاغوت سے جب امام نے ٹکر لی, اس تاغوت کے مقابلے میں یہ شو کرنا ضروری تھا امام کو کہ میں تنہا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ دوسرے جہان اسلام کے لوگ بھی ہیں, شخصیات بھی ہیں. لہذا ایک ٹیکٹک کے طور پر وحدت کا نعرہ امام نے لگایا. یہ تحریف ہے فکر امام, وہ ممنوع تحریف, جو قرآن نے بھی کہا کہ بعضوں کی, بعضوں کا ہنر یہ ہے, بعضوں کا تخصص یہ ہے, یحرفون الکلم عن مواضعہ, اور یہ ہر دین کو یہ الجھن درپیش ہے, کہ ایسے ماہرین اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان پڑھ نہیں کر سکتا یہ کام، عوام نہیں کر سکتے تحریف، من گھڑت عوام سے ہو ہی نہیں سکتی، من گھڑت تفسیریں وہ کرتے ہیں جنہوں نے کچھ پڑھا ہوا ہو، کہ یہ ٹیکٹک تھی فقط، نہ خیر سیاسی ٹیکٹک نہیں تھی، یا مثلا ایک مصلحتی وسیلہ تھا امام کے پاس، بعضوں نے یہ بھی اندیا دیا کہ وحدت کا نعرہ امام کا ایک مصلحتی وسیلہ تھا، مصلحت نے تقاضا کیا کہ آج وحدت کے نعرے لگائیں، لیکن ایک وقت مصلحت تبدیل بھی ہو سکتی ہے، کل کو پھر تفرقے کے نعرے لگائیں گے جب مصلحت بدل جائے گی، اب یہ بھی تحریف ہے۔ امام نے سیاسی ٹیکٹک کے طور پر یا اس راہ میں قدم رکھنے، یعنی انقلاب کے بعد اگر امام نے وحدت کا نعرہ لگایا ہو، پھر ممکن ہے یہ تحویلیں اور یہ تفسیریں کوئی کر سکتا ہے، گنجائش ہے اس کی، لیکن یہ امام کی تعلیمات میں، امام کے افکار میں، ابھی امام نے یہ نہضت شروع کی تھی، بلکہ عملی نہضت شروع کرنے سے پہلے جب فکری نہضت امام نے شروع کی، انہی دنوں میں امام نے اپنی فکر کے جو اصول تھے وہ ارکان تھے، جب ان ارکان کو پیش کیا، ان میں وحدت کو پیش کیا اور فرمایا کہ وحدت ہم نے قرآن سے الہام لیا ہے، نہ سیاست سے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیہ کریمہ ہے، اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، مومنین اخوہ ہیں، برادر ہیں آپس میں، قرآن ہے جو پیچھے وحدت کی تعلیم دیتا ہے، اور تعلیمات انبیاء ہیں، تعلیمات ائمہ اطہار ہیں۔ توجہ کریں، ایک نمونہ جو یہی کتاب مجموعہ تبیان میں وحدت کے عنوان سے ہے، دفتر 15 جلد مجموعہ تبیان کی، امام نے جن چیزوں سے ابھی انقلاب آیا بھی نہیں تھا، اور ابھی انقلاب کے لیے امام نے عملی نہضت شروع بھی نہیں کی تھی، ابھی فکری میدان امام ہموار کر رہے تھے، اور وہاں پر امام نے یہ تعلیمات لوگوں کو دیں کہ انما المؤمنون اخوہ، ان آیات سے استفادہ کیا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ان سے، اور پھر اس کے بعد اصول کافی سے حدیث نقل کی امام نے، ان الاقرقوقی، یہ ایک راوی ہے، اس سے روایت ہے کہ قال سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام، راوی نقل کرتا ہے کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے، امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، یقول لاصحابہ، امام اپنے پیروکاروں کو یہ فرما رہے ہیں، اتقوا اللہ وکونوا اخوۃ برارا، یہ حدیث ہے جسے امام خمینی استفادہ کر کے اس وقت اپنے پیروکاروں کو اور پوری دنیا اسلام کو بتا رہے ہیں کہ وحدت ہمارے اصول اسلامی میں سے ہے، نہ ایک سیاسی ٹیکٹک ہے اور نہ ایک مصلحتی وسیلہ ہے، بلکہ ہمارے اصول دین میں سے ہے یہ، اتقوا اللہ وکونوا اخوۃ برارا، خدا سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور آپس میں اخوہ، بھائی بنو، اور وہ بھائی بھی برارا، برارا یعنی بر کی راہ میں، وہ جو قرآن نے کہا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں، تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی اخوہ بنو بر کے راستے میں، نیکی کے راستے میں، متحابین فی اللہ، اللہ کی راہ میں ایک دوسرے سے محبت کرو، نہ مفادات کی وجہ سے، نہ قوم کی وجہ سے، نہ قبیلے کی وجہ سے، نہ علاقے کی وجہ سے، نہ گروہ اور حزب کی وجہ سے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرو، متواصلین متراحمین، ایک دوسرے سے رابطے رکھو، ایک دوسرے کے احوال پرسی کرتے رہو، تزاورو، ایک دوسرے کی زیارتیں کرتے رہو، ملاقاتیں کرتے رہو، وطلاقو، آپس میں میل جول رکھو، وتذاکروا امرنا واحیوه، دین کو احیاء کرو، ہمارے امر کو احیاء کرو، اور یہ آپس میں تمہارے ایک ہونے سے ہوگا۔ حدیث دیگر بھی امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے پھر حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے، وعن ابی عبداللہ علیہ السلام قال یحق علی المسلمین الاجتہاد فی التواصل، ثابت ہے، واجب ہے مسلمانوں کے اوپر، واجب ہے، واجب شرعی، واجب ہے مسلمانوں کے اوپر کہ کوشش کریں میل جول کی، تواصل کی، والتعاون علی التعاطف، اور تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ میں، والمواسات لأہل الحاجۃ وتعاطف بعضہم علی بعض حتی تکونوا کما امرکم اللہ عز وجل رحماء بینہم، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے پیروکاروں کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا کہ رحماء بینہم اشدہ علی الکفار، اس کا مصداق اگر بننا ہے تو آپ کو ایک دوسرے سے قریب ہونا پڑے گا. یا روایت دیگر پھر امام علیہ السلام حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، تواصلوا وتبارو وترحموا وکونوا اخوة ابرارا کما امرکم اللہ عز وجل. پھر آیات بہت ساری امام نے، امام راحل نے استفادہ کی قرآن سے، جیسے انما المؤمنون اخوة واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور ان ساری روایات و احادیث سے اس زمانے میں استنباط کر کے فرمایا کہ وحدت اصول اصلی میں سے، اس کے بغیر امت کا تصور ممکن نہیں ہے. خب اس کو آج مقام راہبری نے، چونکہ یہ تو مسلسل ہے، نہ یہ کہ یہ سال فقط وحدت کا ہے اگلا سال پھر تفرقے کا ہے، نہ چونکہ وحدت کم رنگ ہو گئی تھی، وحدت کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے. اگر یہ زندہ ہوتی یہ فکر، امام کی راہ اس طرح سے روشن ہوتی اور اس پہ کام ہوتا. اب ایران کے اندر ضرورت ہے بالآخر وجود مقام معظم راہبری سے، زندہ ہے فکر امام، و بعض ایسے ارکان و شخصیات موجود ہیں جن کی وجہ سے یہاں زندہ ہے فکر امام، اگرچہ اس کے خلاف بہت کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ انقلاب باقی ہے، یہ راہ امام باقی ہے، تو کسی کے طفیل باقی ہے، بالآخر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس راہ کو زندہ رکھا ہوا ہے. ضرورت، اہم ضرورت باقی جہان اسلام میں ہے کہ وہاں پر اول سے فکر امام ترویج ہی نہیں ہوئی، اسے پیش ہی نہیں کیا گیا، نہ یہ کہ بھول گئے ہیں لوگ، بھولتے اس کو ہیں جو پہلے بتایا گیا انہیں، یہ کام ہوا ہی نہیں ہے اول سے، پیش ہی نہیں ہوئی فکر امام. اور آج توجہ فرمائیں اس نقطے پر کہ پورا جہان اسلام اس وقت، پورا جہان اسلام بلا استثناء اس وقت تفرقے کی آگ میں جل رہا ہے. تفرقہ ایک الاؤ بھڑکایا دشمنان دین نے، وہی نقطہ جس کی طرف امام ہمیشہ اشارہ کرتے تھے کہ ہوشیار رہو، اس دن سے ہوشیار رہو جس دن تمہیں ایک ایسے آگ کے الاؤ میں جھونک دیا جائے گا جس سے تم سب جل کے راکھ ہو جاؤ گے، اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو نوچو گے تم، دشمن کی نہ توز کی نہ پرور اور نہ تھکنے والا دشمن ہے، مایوس ہونے والا دشمن نہیں ہے. ناکام ہوتا ہے بار بار لیکن مایوس نہیں ہوتا، یہ خصوصیت ہے دشمن کی، مایوس نہیں ہوتا، ناکام ضرور ہوتا ہے اور ہر ناکامی کے بعد اگلے قدم کے لیے تیار ہوتا ہے. پورا جہان اسلام تفرقے کی آگ میں جھونک دیا گیا ہے، اتفاق نہیں ہے یہ سب کچھ، یہ نہ سمجھیں کہ یہ طبیعی چیز ہے یا اتفاقی چیز ہے، نہ طبیعی ہے نہ اتفاقی، بالکل غیر طبیعی کام ہے یہ، اور جس کو کہتے ہیں کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے یہ کام، اس کے بارے میں پہلے سوچا گیا ہے، پھر اس کو آزمایا گیا ہے، پھر اس آزمائش کے مثبت نتیجے نکلے ہیں، اس کی کمزوریوں کو برطرف کر کے پھر پورے جہان اسلام کو اس آگ میں چونک دیا ہے، اور وہ ہے تفرقہ جہان اسلام میں سنی اور شیعہ. سنی اور شیعہ کی آگ ایسی بڑکائی ہے کہ اس آگ میں نہ سنی بچے گا نہ شیعہ بچے گا، اور دونوں کو اس آگ کا ایندھن بنا رہا ہے دشمن، یعنی انہی کے وجود سے جلے، ایندھن اس کو کہتے ہیں. ایک وہ چیز ہوتی ہے جو جلتی ہے آگ میں، جس کو جلایا جاتا ہے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے آگ بھڑکائی جاتی ہے. جیسے گیس ایندھن ہے، گیس کے ذریعے سے آگ جلتی ہے، پھر اس گیس میں کوئی چیز بھونی جاتی ہے، چکن یا کوئی چیز، وہ جلتی ہے اس آگ میں، لیکن گیس خود جل رہی ہوتی ہے اور جلا رہی ہوتی ہے. دشمن نے پہلے یہ منصوبہ تھا کہ آگ بھڑکاتا تھا اور اس آگ میں مسلمان جلتے تھے، اب اس نے مسلمانوں کو ایندھن بنایا ہے، یعنی انہی کے وجود سے آگ نکلے، یہ ایندھن کا کام دے. ظاہر ہے ایندھن خود جلتا ہے پھر کسی کو جلاتا ہے. خوب آخر میں کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ سنی بچے گا نہ شیعہ بچے گا، اور یہی آرزو ہے ان کی کہ ہم وہی دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب نہ سنی ہو نہ شیعہ ہو، نہ مذہب ہو نہ دین ہو، کچھ بھی نہ ہو، اسلام کے بغیر مسلمان ہو، سیکولر مسلمان ہو، روشن مسلمان ہو. ایک طرف وہ اسلام کا چہرہ امریکی اسلام اور اس کے مروجین، اور دوسری طرف سے یہ فتنہ تفرقہ. آپ توجہ کریں، پاکستان جو لگ بھگ دو دہائیوں سے، بلکہ ابھی تیسری دہائی اس میں شروع ہو گئی ہے، اس تفرقے کی آگ میں جلا ہے، اور پاکستان تجربہ گاہ ہے، اس میں اس منصوبے کو آزمایا گیا ہے، اس کے نتائج لیے گئے ہیں، اس کے کمزوریوں کو دور کیا گیا ہے، اور بالکل دھلا ہوا منصوبہ، کمزوریوں سے پاک منصوبہ لے کر عراق میں اب داخل ہوئے ہیں، اور عراق سے اب آہستہ آہستہ لبنان، اور جہاں جہاں ہے اس کے لیے میدان ہموار ہے تفرقے کے لیے. شیعہ سنی تفرقہ دشمن کا اس وقت پہلا منصوبہ اور پہلا ہدف ہے، تمام کوششیں اسی پر صرف ہو رہی ہیں کہ شیعہ سنی جنگ شروع ہو. عراق میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ 100 لاشیں ایوریج بن چکا ہے، عراق کے اندر 100 لاشیں، اور اتنی معمول کی بات ہے کہ اب نہ سنی کو افسوس ہوتا ہے نہ شیعہ کو افسوس ہوتا ہے. درحال کہ بلاخر یا شیعہ ہیں یا سنی ہیں وہ. اگر 100 جانور بھی روز کسی جگہ مرنا شروع ہو جائے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. بیماریاں پھیلتی ہیں، سارس بیماری پھیلی یا اس طرح کی بیماریوں سے، یا وبا پھیلتی ہے یا کوئی اور انفلوئنزا، برڈ انفلوئنزا پھیلتا ہے، اس سے 5 آدمی مرتے ہیں، ساری دنیا الرٹ ہو جاتی ہے، اقوام متحدہ ہائی الرٹ اعلان کر دیتی ہے اور ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ 5 آدمی انفلوئنزا سے مر گئے، وہ پوری دنیا میں، وہ بھی ایک چین میں مار گیا، ایک تھائی لینڈ میں مار گیا، ایک امریکہ میں مار گیا، ایک افریقہ میں مار گیا، ہر براعظم میں ایک آدمی اس انفلوئنزا سے مرا. پس انفلوئنزا نوع بشر کے لیے خطرہ ہے، اور ساری دنیا اس میں جمع ہو کر شروع ہو جاتے ہیں، مسلم و غیر مسلم حکومتیں اور میڈیا اور سب مل کر کے اس خطرے سے مسلمان کو بچایا جائے. اور پھر ہفتوں اس بارے میں لکھتے بھی ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، تو حال ہی کہ 100 لاشیں صرف بغداد میں روز گرتی ہیں، کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی. یہ 100 ایوریج ہے، اور ابھی تو 100 سے اوپر جا رہا ہے. کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ ایک طرف عراق جو جل رہا ہے، نابود ہو رہا ہے، تشیع بھی نابود ہو رہا ہے، تسنن بھی اس میں نابود ہو رہا ہے، عراق بٹی بن گیا ہے، تنور بن گیا ہے، جس میں مذہب سمیت مذہبی جل رہا ہے، اور ایندھن بن گیا ہے، پہلے جلتا تھا اب جلاتا ہے، ایندھن بھی بن گیا ہے، یعنی اسی کے وجود سے یہ آگ بھڑکتی ہے، اور اسی کا بھائی اس آگ میں جلتا ہے. اب یہاں تک لے آئے ہیں. حکومتیں جتنی بھی مسلمان حکومتیں ہیں اس وقت، سوائے جمہوریہ اسلامی کو چھوڑ کر باقی تمام حکومتیں، ان کے حکمران سب کے سب مورے ہیں، سب کے سب اعلی کار ہیں، دشمنان دین کے، ان کی طرف سے ٹھونسے گئے ہیں اسلامی امتوں کے اوپر. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اس نقطے پر ہی تاکید فرماتے تھے کہ ایک بہت بڑی مشکل جہان اسلام کی یہ حکمران ہیں، اعلی کار، اور ان کے اعلی کار ہونے میں شک و شبہ نہیں ہے، خصوصاً اس وقت بعض چند چہرے جو بالکل نمایاں کھل کے سامنے آئے ہیں. آپ توجہ کریں کس قدر وحشتناک ہے کہ جان بولٹن جو پہلے ان کا نمائندہ تھا اقوام متحدہ میں امریکہ کا، اس کا تازہ ترین جو بیان آیا ہے ابھی، اس نے کہا کہ اسرائیل نے جب حزب اللہ پہ حملہ کیا تو بعض مسلمان ممالک اور سرفہرست ان میں چند عربی ملک، انہوں نے پورے طور پر اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دیا اور کہا کہ یہ کرنا ہے آپ نے، حزب اللہ کو ختم کرنا ہے آپ نے. حزب اللہ سے ہماری جان چھڑو. اسرائیل کو یہ ٹاسک دیا مسلمانوں نے, مسلمان سربراہوں نے, امتیں نہ, مسلمان امتیں الگ ہیں, یہ مسلمان سربراہ سب کے سب کٹ پتلی. بعض تو آئے ہی وہیں سے ہیں, پہلے ان کو وزارت عظمیٰ کا منصب ملا, پھر ان کا شناختی کارڈ بنا ہے, باقاعدہ وہیں سے بھیجے گئے ہیں. بعض ایسے ہیں جو وہاں سے پڑھا کر بھیجے گئے. اکثر اس وقت مسلمان ممالک کے سربراہ یہ امریکہ کے ہارورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں. یہ یونیورسٹی مختص ہے جہان اسلام, بلکہ تیسری دنیا کے اندر مہرے پیدا کرنے میں. کرزئی وہیں کا پڑا ہوا ہے, بعض اور نام بھی ہیں کہ اب ممکن ہے بعض ان کو مقدس سمجھتے ہوں, اب ان کے نام سے پرہیز کرتا ہوں میں. بڑے مقدس چہرے بھی ہیں اس کے اندر, ان کو باقاعدہ پڑھا کر اور ان مہروں کی شناخت کر کے ترتیب سے ان کو رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کس دن کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ مہرے ہیں وہاں کے. ان کا کام تفرقے کو ہوا دینا ہے. پاکستان میں تازہ ترین حالات آپ توجہ کریں, پارا چنار کا قضیہ کس قدر المناک قضیہ تھا اور کس دن رونما ہوا, ہفتہ وحدت میں. چونکہ 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کے درمیان یہ ہفتہ ہفتہ وحدت اعلان ہوا ہے, اور عین اس ٹائم پہ جب مقام راہبری بیٹھ کر ادھر شخصیات جہان اسلام کی جمع کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ منشور وحدت جہان اسلام کے لیے تدوین کریں, عین ہمزمان پارا چنار میں سنی شیعہ جنگ شروع ہو جاتی ہے, اور پاکستان کے بعد سیاستدانوں نے کھل کے کہا کہ ہم نے پہلے سے کہا ہوا تھا کہ یہ ہوگا. یہ تو میڈیا پر بھی آئے ہوئے ہیں, ان کے انٹرویو موجود ہیں کہ پہلے سے یہ علامتیں ہمیں نظر آ رہی تھیں کہ یہ کام انہوں نے کرنا ہے. ہر بہانے سے توجہ کرائیں, اتنے پست ہیں, اتنے گھٹیا ہیں یہ حکمران اور ان کے اعلی کار, اوچھے ہتھ کنڈوں سے تفرقے کے لیے استفادہ کرتے ہیں. بس صدام کو پھانسی ہوئی, اس جلاد سے بھی سنی شیعہ تفرقے کا فائدہ اٹھانا چاہا. اب توجہ کریں کہ اس سے بدتر وہ احمق ہیں کہ جو صدام کی حمایت میں بھی سنی شیعہ کو تفرقے میں ہو گئے, یعنی مبتلا ہو گئے. پاس تھے چاند ایک, پاکستان میں بھی کچھ ایسے فریب خوردہ تھے جنہوں نے چاند روز شعار لگائے, نعرے لگائے اس طرح. صدام جیسی پلید انسان سے بھی تفرقے کا فائدہ اٹھایا انہوں نے, جو جلاد شیعہ کے لیے بھی اور سنی کے لیے بھی, جیسے سنی زیادہ مارے ہیں شیعوں سے. جو کیس بھی اس پہ چلا, شیعوں کے جرم میں اس کو پھانسی دی گئی, شیعوں نے اس کو پھانسی دے دی, شیعوں کے اس میں. آپ عراقی کیوں نہیں کہتے, آپ کیوں نہیں کہتے عراقی عوام کے قتل عام کے جرم میں اس جلاد کو پھانسی دی گئی, آپ کیوں کہتے ہیں عراق میں فقط شیعہ رہتے ہیں, آپ کہتے ہیں عراقی جلاد کو عراقی عوام کے اوپر ظلم کرنے کے جرم میں پھانسی دی گئی ہے, یہ کام نہیں کیا. اوچھے ہتھ کنڈے. اب توجہ کریں, پاکستان میں جامعہ حفظہ, خوب یہ ہو سکتا ہے کہ تصور کر سکتے ہیں آپ کہ پاکستانی انٹیلیجنس اتنی نااہل و نکمی ہے, جو مدعی ہے کہ ہم نے روس کے کے جی بی کو شکست دی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ لال مسجد میں کیا ہو رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ لال مسجد میں اتنا اسلحہ جمع ہو رہا ہے, لال مسجد میں اتنی منظم تنظیم بنائی جا رہی ہے, ٹریننگ دی جا رہی ہے, تربیت دی جا رہی ہے, کوئی چھپی چھپائی تو چیزیں نہیں تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر حکومتوں کی سرپرستی کے یہ کام ممکن ہی نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہو سکتا. اب کچھ سادہ لوگ ہیں جو ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. خوب پاکستان میں بدکار عورتیں فراوان ہیں, فاحشہ فراوان ہیں, اور اڈے فراوان چل رہے ہیں, لیکن صدام جیسے پلید انسان کو بھی شیعہ سنی تفرقے میں استعمال کیا جا رہا ہے, اور ایک فاحشہ مثلا کہہ لیں اگر ہے واقعاً فاحشہ ہے تو, اس کی وجود سے بھی شیعہ سنی تفرقہ ڈالا جا رہا ہے. یہ اوچھے ہتھکنڈے ہیں, یہ پلید ہتھکنڈے ہیں. اور جس طرح کچھ نادان صدام کو سنی سمجھ کر شیعہ کے مقابلے میں موقف اختیار کر لیا, وہ یہاں پر بھی چونکہ انہیں پتا ہے کہ نادان دونوں طرف ہیں, شیعوں میں بھی ہیں سنیوں میں بھی ہیں, ان سادہ لوہوں کو آسانی سے اس آگ میں جھونکا جا سکتا ہے۔ کیوں آخر شیعہ ایندھن بنے؟ شیعہ کی گولی سے سنی قتل ہو، سنی کی گولی سے شیعہ قتل ہو، یہ گولیاں دی ان کو کس نے، بنائی گولیاں کس نے، اور رخ ان بندوقوں کا کدھر کر دیا؟ اس لیے آج کی اشد ضرورت تھی، توجہ کریں، انہوں نے میڈیا پہ اس مطلب کو اچھالا، تیش دلایا سنی آبادی کو۔ سنی آبادی ایک اکثریت آبادی ہے، مسلم اکثریت ہے، دنیا اسلام میں اکثریت سنیوں کی ہے، البتہ ایک عنوانی کلی ہے سنی، ورنہ اب وہ بھی آپس میں بہت سارے دڑوں میں پڑ چکے ہیں، سلفی ہو مثلا، وہابی ہو، دیوبندی ہو، ندوی ہو، فلاں ہو، بریلوی، بہت سارے شعبوں میں تقسیم ہو چکے ہیں وہ بھی، لیکن ایک نام اپنا حفظ کیا ہوا انہوں نے سب کے سب، سنی مثلا، وہ بھی ایک اکثریت ہے ان کی، اس اکثریت کو تیش دلاتے ہیں۔ کیا تیش دلاتے ہیں؟ کہ شیعہ آپ پر قابض ہونے والے ہیں، شیعہ کو خطرہ بنا کر، شیعہ کو ہوا بنا کر سنیوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، کہ عنقریب یہ تشیع ایران کا، عراق کا، لبنان کا، بحرین کا تشیع، اس کو جغرافیے میں دیکھیں جا کر تو ایک ہلالی شکل بنتی ہے، پہلی کا چاند جیسے ہوتا ہے ہلال کا، یہ ایک شیعہ پٹی بن رہی ہے، تیل کے سارے علاقے ان کے پاس ہیں، پھر ان کے منصوبے ہیں، اور کیا، اور یہ سب کے سب پہلے دنیا عرب کے تسنن کو ختم کریں گے، پھر آہستہ آہستہ خارج از دنیا عرب یہ بڑھیں گے، اور آہستہ آہستہ ساری دنیا اسلام پر قبضہ کر لیں گے، اور تشیع کا قبضہ ہوگا ساری دنیا پر۔ ادھر بھی ایسے نادان موجود ہیں، قرضاوی جیسے، جو خود حصہ ہیں اس منصوبے کا، وہ بھی اس کو ترویج کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی دنیا تسنن کو الرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تشیع بہت بڑا خطرہ، توجہ کریں، اس وقت عراق پر قبضہ ان کا ہے، روزانہ ان کے بموں سے، ان کی گولیوں سے شیعہ بھی مرتا ہے، سنی بھی مرتا ہے، لیکن تاثر یہ دیتے ہیں کہ تشیع خطرہ ہے۔ قتل عام انہوں نے کیا ہے، ظلم انہوں نے کیا ہے، لیکن خطرہ تشیع ہے۔ افغانستان ان کی جلائی ہوئی آگ میں جل رہا ہے، خطرہ تشیع ہے۔ پاکستان ان کی جلائی ہوئی آگ میں جل رہا ہے، خطرہ تشیع ہے۔ پاکستان میں کتنی شیعہ ہیں جو خطرہ بن سکتے ہیں تسنن کے لیے؟ حزب اللہ جو عزت اسلام کا کہہ سکتے ہیں گروہ، خدا نے وہ گروہ پیدا کیا جس نے کھوئی ہوئی عزت ان عربوں کو لوٹائی، خصوصاً وہ پوری دنیا اسلام کو لوٹائی اور اس ذلت سے نکالا، اور وہ آج پتہ چلتا ہے، آپ معلوم ہوا کہ ابھی اسرائیلی وزیراعظم نے اس سے دبو ہے، استعفیٰ دو، وہ رپورٹ آ گئی ہے ان کی، اس رپورٹ میں انہیں بتا دیا گیا ہے کہ کیا ہوا تھا حزب اللہ کی جنگ میں۔ البتہ اس رپورٹ میں بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اس رپورٹ میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی تھیں، ورنہ حزب اللہ اتنی مضبوط نہیں ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی تھیں۔ وہ یہ تو تبھی بات ہے کہ تم سے غلط، تم نے اسرائیل بنا کر سب سے پہلی غلطی یہ کی، تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تم نے حزب اللہ سے ٹکر لے کے دوسری غلطی کی تھی، پھر غلطیاں تو قدم قدم پر ہوئی ہیں تم سے، لیکن تمہاری شکست کا راز یہ نہیں تھا، تمہاری شکست کا راز یہ تھا کہ تمہیں پہلے ذلیل مسلمانوں سے سامنا کرنا پڑا تھا، اب عزیز مسلمانوں سے تمہارا پالا پڑا ہے۔ پہلے وہ اسلام تمہارے سامنے تھا جو ذلت کو قبول کر رہا تھا، خانقاہی اسلام سے تمہارا پالا پڑا تھا، اب دین شبیری سے تمہارا پالا پڑا ہے، اب پیروان خوینی سے تمہارا پالا پڑا ہے، یہ تمہاری شکست کا ذمہ ہے، باعث ہے۔ کہتے ہیں ابھی ہم آئندہ غلطیاں تکرار نہیں کریں گے، خوب آئندہ کر لو، پھر ایک تجربہ اور کر لو، تم جو مجسم غلطی ہو، تو کیا کہتے ہو کہ ہم غلطیاں آئندہ تکرار نہیں کریں گے؟ حزب اللہ کے لیے ہمدردی شدید امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، لیکن حکمرانان جہان اسلام انہوں نے اسرائیل کو سگنل دیا کہ حزب اللہ کو ختم کریں، ساتھ دیا باقاعدہ، تین عرب ممالک تو سر فہرست تھے، اب جان بولٹن کے بیان کے مطابق کہ اس میں اور بھی مسلمان حکمران شامل ہیں، اور اب کھل گئے ہیں بہت سارے مسلمان حکمران جو ابھی کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے اسرائیل، اور اسرائیل کا سفر کریں گے اور در پردہ ان کے آپس میں روابط ہیں، یہ سب کے سب اس میں شامل تھے، شریک تھے اس ساری سازش میں. حزب اللہ جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، اسرائیل جس کے وجود سے لرز رہا ہے، حزب اللہ کو بھی کہا یہ تسنن کے لیے خطرہ ہے. یعنی اتنا مضبوط شیعہ گروپ سنیوں کو وحشت زدہ کر رہے ہیں. ظاہر ادھر نادان موجود ہیں، سادہ لوگ موجود ہیں، ادھر ان کی حماقت سے فائدہ اٹھا کر تشیع کو بنوانے خطرہ. اسرائیل خطرہ نہیں ہے، تشیع خطرہ ہے. یہ وہ حالات ہیں، یعنی تفرقے کی آگ پوری دنیا اسلام کے لیے، جس میں ملک نہ اب یہ شہر اس میں ملوث ہوں گے اور شہروں کے محلے اس آگ میں جلیں گے، جلائے جا رہے ہیں. البتہ جہاں شیعہ سنی جنگ ہو سکتی ہے وہاں شیعہ سنی جنگ ہو، جہاں شیعہ شیعہ جنگ ہو سکتی ہے وہاں شیعہ شیعہ جنگ ہو، بالآخر تفرقہ ہو، فرق نہیں پڑتا کہ حتماً شیعہ سنی ہی ہو. بالآخر جہاں شیعہ سنی ہو سکتے وہاں شیعہ سنی ہو، جہاں سنی سنی جھگڑا ہو سکتے وہاں سنی سنی جھگڑا ہو، جہاں شیعہ شیعہ جھگڑا ہو سکتے وہاں یہ ہو. چونکہ ایک علاقہ ہی ایسا ہے جس میں سنی ہے نہیں ہے، شیعہ ہی ہیں، وہ ان میں آپس میں شیعہ کو درگیر کرو. لیکن یہ تفرقہ اس آگ میں جھونکنا ہے، اس کو جلنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے دشمن کو کہ ایندھن بھی مسلمان، جلے بھی مسلمان، ایندھن بھی مسلمان، جلے بھی مسلمان، حملہ بھی مسلمان کرے، نقصان بھی مسلمان کا. خب یہ مرے یا وہ مرے، دونوں صورتوں میں ان کا فائدہ ہے. یہ شیطانی منصوبہ اسی کو کہتے ہیں کہ اس طرح کا کھیل کھیلیں آپ جس کا نقصان ہو بلاخر آپ نفع میں ہیں. شیعہ کا نقصان ہو تو بھی وہ نفع میں ہے، ان کے نفع میں ہے، دشمن کے نفع میں. سنی کا نقصان ہو تو بھی ان کے نفع میں ہے، فائدہ ان کا ہے اس کے اندر. اس لیے ضرورت ہے کہ اب پہلے سے زیادہ تاکید کے ساتھ، اب مقام راہبری نے تو یہاں پر تاکید کی، لیکن بیرونی دنیا میں ایران سے باہر کے لیے اس کی ترویج کی ضرورت ہے، اس کی تبلیغ کی ضرورت ہے کہ وحدت دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، اتحاد دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. اور مسلمانوں اور اسلام کی تذلیل کا منصوبہ تفرقے کے اندر ہے، شیعہ سنی تفرقہ اور شیعہ شیعہ تفرقہ اور سنی سنی تفرقہ. امام نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ جو بھی شیعہ سنی، چونکہ پتا تھا امام کو کہ یہ کمزوری ہے، امام کو یہ بھی پتا تھا کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں اور دشمن کے ہاتھ میں ہماری کون سی کمزور رگ آئی ہوئی ہے، اس جگہ سے وہ ہمیں پکڑ کے نقصان دے سکتا ہے. راہبر کا کام یہی ہے، راہبر کا عنوان قرآن نے بشیر و نذیر رکھا ہے. بشیر یعنی جو نکات قوت بتا سکے، اور نذیر جو نکات ضعف بتا سکے کہ کمزوریاں کیا ہیں آپ کی، کہاں سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ فرمایا تھا کہ یہ ہے نقصان آپ کا، یہاں سے یہ کمزور ترین رگ جہان اسلام کی یہی ہے. آپ توجہ کریں، پارا چنار ایک شہر، اس کو کیوں نہیں آپ سیٹل ایریا میں کیوں نہیں شامل کرتے؟ کیا مشکل ہے علاقہ غیر رکھنا ہے اس کو؟ کیوں رکھنا ہے علاقہ غیر، اس میں کیا مشکل ہے؟ گلگت بلتستان کو، کشمیر کو نہیں رکھتے؟ چلو انڈیا کے ساتھ ایک جھگڑا ہے آپ کا زمین کا، وہاں آپ کی حکمت عملی اقتضا کرتی ہے، لیکن پارا چنار میں کس کے ساتھ جھگڑا ہے آپ کا؟ وہ کیوں ایجنسی ہے؟ کیوں رکھ دیے ایجنسی کیوں ہے ابھی تک؟ پشاور کے 30 کلومیٹر پہ علاقہ غیر شروع ہو جاتا ہے، مسخرہ ہے. یعنی وہاں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں، نہ یہ کہ نہیں کر سکتے، نہ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ پوائنٹ رکھنے ہوتے ہیں ان کو، یہ ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جنہوں نے یہ سرحدیں بنائی تھیں وہ یہ نقطے رکھ کے گئے تھے کہ انہیں ختم نہیں کرنا، تو انہیں انہی سے تو فائدہ اٹھائیں گے ہم. آج اگر ان کو باقاعدہ سیٹل ایریا میں شامل کریں، کرنے نہیں دیتے ان کو. ایک آرام شہر جس میں سنی بھی رہ رہے ہیں، شیعہ بھی رہ رہے ہیں، یا اسی علاقے کے دوسرے، لیکن کس طرح سے رہ رہے ہیں؟ بارود کے ڈھیر پر، اور کمزور ترین رگ دشمن کے ہاتھ میں ہے، مذہبی منافرت. توجہ کریں، عجیب ہے یہ کہ قبائلی علاقہ ہے، قبائلی علاقوں میں ہمیشہ مذہبی جنگیں کبھی بھی نہیں ہوتی، قبائلی جنگیں ہوتی ہیں، قومی جنگیں ہوتی ہیں، کیونکہ قبائلی علاقے اور بھی دنیا میں بہت سارے ہیں، خود پاکستان کے اندر قبائلی علاقے ہیں بہت سارے، قبائلیوں میں قبائلی مسائل پہ جنگیں ہوتی ہیں، مذہب پہ جنگیں نہیں ہوتی. یہ قبائلی دنیا کی خصوصیت ہے. یہ بلوچستان میں قبائل ہیں، قومیت پہ ان کی جنگیں ہوتی ہیں، نجات پرستی پہ ان کی جنگیں ہوتی ہیں. بس آپ کبھی بھی بلوچ پٹھان میں مذہب کی جنگ نہیں دیکھیں گے، قبائلی جنگ ہوگی ہمیشہ. یہ عجیب قبائلی علاقہ ہے جس میں جب بھی جنگ ہوتی ہے مذہبی جنگ ہوتی ہے. رکھا گیا اس کو، یہ کمزوری رکھی گئی ہے بنا کر اس کو، چونکہ اس جنگ کو چھیڑنے کے لیے کسی زیادہ جتن کی ضرورت نہیں ہے، ایک معمولی سا دیا سلائی کافی ہے، پورا علاقہ اس آگ کے شعلوں میں جل جائے معمولی سے واقعے پر. ایک جانور پہ لڑائی شروع ہو سکتی ہے، ایک معمولی سی حرکت پہ لڑائی شروع ہو سکتی ہے، کسی توتکار پہ جنگ. اپنے شخصی مسائل بھی ہوتے ہیں فراوان، لیکن وہ مذہبی جنگ کا رخ اختیار کر لیتے ہیں. بالآخر وہ شیعوں کے بھی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن فرض کریں ایک دکاندار ہے شیعہ ہے، سنی گاہک ہے، ان کا کسی لین دین پہ جھگڑا ہو گیا، یہ آخر کار شیعہ سنی جنگ بن جاتی ہے، چونکہ یہ ضعف ہے. اس لیے ضرورت ہے، اس وقت مقام رہبری نے جو اعلان کیا ہے کہ یہ وحدت اسلامی کا سال ہے، کہ وحدت اسلامی آج کی دنیا اسلام کی پہلی ضرورت ہے، سب سے پہلی ضرورت وحدت ہے. چونکہ دشمن نے جو منصوبہ، جو آگ جلائی ہے، اس کو وحدت سے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. تفرقے کا بڑھکا ہوا الاؤ، یہ جہنم، یہ بھٹی جس میں شیعہ سنی سب جل رہے ہیں، اس کو صرف وحدت سے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، باقی کسی چیز سے ممکن نہیں. اور اس کے لیے دیکھیں، پھر حزب اللہ ہمارے لیے اسوہ ہے. اس میں حزب اللہ نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا، لیکن دشمن نے اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہا اور آ کر ان حالات سے فائدہ اٹھا کر تفرقے کی کوشش جب کی. آپ دیکھیں حزب اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، حزب اللہ اس وقت مضبوط لبنان کے اندر، ویسے تو پورے خطے کے اندر، جب اسرائیل کو شکست دے سکتے ہیں تو پھر عرب ملک ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسرائیل آہنی پاور ہے، باقی تو سارے موم کی پاور ہیں. جب اسرائیل جھک سکتا ہے تو دوسرے ملکوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خصوصاً لبنان جس کی فوج ہی نہیں ہے. لبنان پہ قبضہ کرنا حزب اللہ کے لیے مشکل نہیں، آسانی سے قبضہ کر سب کو دبا سکتے ہیں، مسیحیوں کو بھی، سنیوں کو بھی، دروزگیوں کو بھی، اتنی پاور ہے حزب اللہ کے پاس، اور اپنے مطالبات گن پوائنٹ پہ قبول کروا سکتے ہیں. اس پوزیشن میں ابھی حزب اللہ ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، نہ دشمن کا نہ دوست کو. لیکن یہ لطف خدا ہے کہ خدا نے ان کے ہاتھ میں گنے دینے سے پہلے ان کی کھوپڑی میں خدا نے مغز رکھا ہے اور انہیں شعور دیا ہے خدا نے. شعور کے بعد گن ہاتھ میں ہو تو پتہ چلتا ہے اس گن سے کہاں فائدہ اٹھانا ہے، اس کا رخ کدھر ہونا ہے. حزب اللہ کا یہ شعار ہے کہ اس گن سے کوئی لبنانی نہیں مارا جائے، خواہ وہ مسیحی ہو یا سنی ہو یا دروزی ہو یا کوئی بھی ہو، حزب اللہ کی بندوق سے لبنانی نہیں مرے. اور یہ دشمن نے خوب پہچان لیا، یہ نقطہ ضعف، کہ اس وقت یہ تفرقہ شروع کیا جا سکتا ہے. آپ توجہ کریں، انہوں نے اپنے موقف کو جان بوجھ کر، اب میں نہیں کہتا پسپائی، نہ، یہ ٹیکٹیک تھی ایک حزب اللہ کی، دشمن کے منصوبے کو ناکام بنانے کی ٹیکٹیک استعمال کی. دباؤ اپنا رکھا، مطالبہ اپنا پابرجا ہے، بات اپنی اسی طرح سے ہے، لیکن وہ دروازہ دشمن پر بند کر دیا. یوں نہیں کہ جہاں طاقت ہو، جہاں بندوق ہو، وہ چلانی ہوتی ہے، وہ تو چاہتے یہی ہیں. بالآخر حزب اللہ کی گولی سے لبنانی مرے، لبنانی کی گولی سے حزب اللہ مرے، دونوں میں اسرائیل کا فائدہ ہے. حزب اللہ انہیں مارے یا وہ حزب اللہ کو، دونوں میں اسرائیل کا فائدہ ہے، اور یہ شعور خدا نے حزب اللہ کو دیا ہے. عراق میں بھی خدا کرے یہ شعور آ جائے، پاکستان میں بھی یہ شعور آ جائے. وحدت اسی چیز کا نام ہے. وحدت اپنے مذہب کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، وحدت اپنے اعتقادات سے دستبرداری کا نام نہیں ہے، وحدت اپنے تشخص کو مٹانے کا نام نہیں ہے. نافہم کجفہم بعض اوقات وحدت کے اندر جو تحریف کرتے ہیں اور وحدت کو کم رنگ یا شعار دینی کا مذاق اڑانے والے، وہ کبھی اس طرح کی تعبیریں کرتے ہیں. وحدت یعنی اپنے مذہب کو چھوڑ دینا، دوسرے میں ضم ہو جانا. نہ، وحدت کے لیے امام نے، امام راحل نے واضح اصول بیان کیے، اور انہی اصولوں کی طرف مقام معظم راہبری نے راہنمائی فرمائی، اور وہ اصول آج علماء اسلام و جہان اسلام کا فریضہ ہے. وہ اصول کیا ہے؟ کہ آپ جو آپ کے گروہی، آپ کے مذہبی تشخصات ہیں، جو اختلافی مسائل ہیں، ان کو اپنے اندرونی حلقے میں محدود رکھیں. جب دوسروں کے سامنے آتے ہیں تو اختلافی موقف، اختلافی موضوع نہ لے کر آئیں، اشتراکی موضوع لے کر آئیں، مشترک موضوع لے کر. دو قسم کی چیزیں آپ کے پاس. سنی شیعہ کے اندر 70-80% مسائل میں اشتراک ہے، 70-80، یعنی بہت مبالغہ بھی کریں تو 30% چیزوں میں اختلاف ہے. 30 نہیں ہے، بہت مبالغہ کریں تو، میں نے کہا اس وقت، ورنہ کم ہے، شاید 10-15% چیزوں میں آپس میں ان کے اختلاف ہے. خوب، شیعہ سنی جب آپس میں اکٹھے ہوں، 80% چیزیں جس میں اشتراک ہے، ان موضوعات پہ بات نہیں کرتے، ڈھونڈ کے تلاش کر کے لاتے اختلافی مسائل. وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے موقف کو چھوڑ دینا، وحدت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اپنا اندرونی حلقہ بناؤ نظریات کا، مسائل کا، اس کو اپنے اندر رکھو، اور کچھ دوسروں کے ساتھ اشتراکی دائرہ بناؤ، اور اس میں جب ملتے ان کے ساتھ تو مشترکہ مسائل میں بات کرو ان پر، جیسے ہر انسان کرتا ہے. کچھ ہمارے گھر کے مسائل ہیں، کچھ پڑوسی کے ساتھ مشترک مسائل ہیں، تو میں پڑوسی کے ساتھ تو اپنے گھر کی باتیں نہیں کرتا، پڑوسی کے ساتھ محلے کی باتیں کرتا ہوں، جو دائرہ اشتراک ہے ہمارا. وحدت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ اپنا موقف ٹھونسیں کسی پر، اور نہ ہی اپنا موقف ترک کریں. وحدت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے موقف اختلافی کو اپنے تک محدود رکھیں، دوسروں کے سامنے نہ پیش کریں اس کو، نہ کہیں کہ وہ تسلیم کریں اس کو، شرط نہ رکھو اس کے لیے. اسے کہو ٹھیک ہے، آپ کے اختلافی مسائل آپ کے لیے، ہمارے اختلافی مسائل ہمارے لیے. ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کریں، ہاتھ کی حرمت نہ کریں. اس وقت جو ہاتھ کی حرمت مقدسات کی ایک عالمی شیوا بن گیا ہے، اور دشمنان دین بغیر کسی ججک کے اب ہاتھ کی حرمت کرتے ہیں. یہ ہاتھ کی حرمت خود مسلمانوں سے سیکھا ہے انہوں نے، پہلے ہم نے ہاتھ کی حرمت ایک دوسرے کا کر کے ان کو سکھایا کہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں آپ، انہوں نے بھی شروع کر دیا. ہاتھ کی حرمت نہ کریں ایک دوسرے کے مقدسات کی، نہ یہ کہ اس کے مقدس کو آپ اپنے لیے مان لیں، یا اپنے مقدس کو اس پر ٹھونسیں، آپ کا مقدس اپنے لیے، اس کا مقدس اپنے لیے. توہین نہ کریں، لیکن مشترکات فراوان ہیں آپ کے پاس، اور وہ اصولوں میں، بنیادوں میں ایک ہیں. بہت فروئی مسائل میں ہم ایک دوسرے سے دور ہیں. ان بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ امامت ہے، خلافت ہے، اس کو اپنی حد تک رکھیں. شیعہ امامت کو اپنی حد تک رکھے، سنی پہ نہ ٹھونسے، سنی خلافت کو اپنی حد میں رکھے، شیعہ پر نہ ٹھونسے. شیعہ ان کے مقدسات کی توہین نہ کرے، وہ شیعہ کے مقدسات کی توہین نہ کریں، چونکہ اگر یہ توہین و حد کی حرمت کریں گے دشمن کو فائدہ ہوگا، دونوں ضعف ہوں گے. یہ وہ آگ ہے جس میں دونوں جلیں گے، ایندھن بھی دونوں ہیں، جلیں گے بھی دونوں. اس لیے راہ امام کا احیاء، فکر امام کا احیاء، یعنی عزت اسلام سب سے پہلا فریضہ و وظیفہ ہے. امام کے نزدیک سب سے بڑا واجب عزت اسلام و مسلمین ہے. عزت اسلام کی خاطر آپ کو اس راہ کی ضرورت ہے، عزت اسلام کی خاطر آپ کو امت کی ضرورت ہے، عزت اسلام کی خاطر آپ کو دشمن کے حربوں سے بچنے کی ضرورت ہے، عزت اسلام کی خاطر آپ کو وحدت کی ضرورت ہے. امام کا یہ فرمانا تھا کہ عزت رہین وحدت ہے، ممکن نہیں ہے آپ وحدت کے بغیر عزت کے مقام پہ پہنچ سکیں. آپ وہ واقعہ میں بارہا پیش کیا ہے امام سے, نقل کیا کہ امام نے وہ مثال دی تھی دشمن کا حربہ ہتھکنڈا, کہ تین شخص تھے سید شیخ اور ایک عامی, کسی کے باغ میں گھسے پھل کھایا وہاں سے, اس نے دیکھا یہ تین آدمی ہیں, اگر میں ان تینوں کا مقابلہ کروں تو یہ تو ماریں گے تین مجھے, باغبان نے یا مالک نے, اس نے یہی حربہ استعمال کیا جو آج دشمن دین استعمال کر رہا ہے کہ ایک کی چاپلوسی کی دوسرے کو نہتا کیا, تفرقہ ڈالا, جا کر اس نے سید اور شیخ کو کہا کہ یہ تو عالم دین ہے, یہ تو آل رسول ہے, انہوں نے جو کیا سو کیا, تم نے کیوں کھایا پھل, یہ دونوں خوش ہو گئے. یہ حماقت ہے, یہ نادانی ہے. ایک کتاب ایک یہودی نے لکھی ہے اسلام کے دو چہرے, ٹو فیس آف اسلام, ایک یہودی نے کتاب لکھی ہے اور اس میں ایک مسلک کی خوب تعریف کی ہے, یعنی سید صاحب کی خوب تعریف کی ہے اور شیخ کو کہا ہے کہ تو غلط آدمی ہے, تیرا چہرہ غلط ہے. اب جو کتاب بھی پڑھتا ہے مثلا وہ خوش ہوتا ہے, مثلا شیعہ کی تعریف کی ہے اس کتاب میں اس نے, یہودی نے ٹو فیس آف اسلام لکھ کر اس میں تقابل کیا ہے شیعہ اور غیر شیعہ کا, اور پھر کہا کہ شیعہ بہترین اسلام ہے. خوب جو شیعہ پڑھتا ہے بہت پسند آتی ہے اس کو یہ کتاب, یہ وہی کام ہے. یہ نادان سید کو ہوا بھر رہا ہے یا آپ بہت خوب ہو تاکہ اس کا ساتھ نہ دو, جب ہم اس کو گھیریں تم نہیں بولنا کیونکہ وہ بہت غلط ہے, اور اس کو جب بھگت چکیں گے اس کو نمٹ چکیں گے پھر آئیں گے اس سید کی طرف. اس نے یہی کام کیا, پہلے اس عامی کو ٹھکانے لگایا, پھر شیخ کے پاس آیا کہ شیخ نا آپ تو دین جانتے ہیں, آپ کیوں گھسے باغ میں, یہ تو سید ہیں, آل رسول ہیں, ان کی جاگیر ہے. اس کو بھی سید خوش, آخر میں سید کو پاس آیا کہ تم آل رسول ہو یا ننگے رسول ہو, تمہیں نہیں معلوم تھا کہ لوگوں کے باغ میں نہیں گھسنا, اور سید کو بھی ٹھکانے لگا دیا. اب دیکھیں تین نادان, کام ایک کیا ہے, دشمن ایک ہے, لیکن اپنی سادہ لوہی سے فرد واحد سے مار کھا گئے. اسرائیل اس فرد واحد سے بھی کم ہے. یہ سید مقاومت کا کہنا تھا کہ اسرائیل خدا کی قسم, یہ قسم خدا کھا کے سید نے کہا, یہ بھی کوئی میڈیا میں پڑھ کے ہماری طرح خبریں پڑھ کے نہیں کہا, بلکہ اسرائیل کا پنجا مروڑ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سمجھا, کہا کہ خدا کی قسم اسرائیل بیت عنکبوت سے بھی ضعیف ہے. خوب تعجب کرتا ہے انسان, کس سے ڈرتے رہے, ساری دنیا اسلام کانپتی رہی, کس سے کانپتی رہی, بیت عنکبوت سے بھی زیادہ ضعیف سے. ایک مومن نے ایک واقعہ سنایا, کہا کہ ایک ہوتے ہیں بعض بدماش قسم کے لوگ محلوں کے اندر جو منشیات فروش اور منشیات کش, اس نے پورے محلے کو ڈرایا ہوا تھا کلیشن کوف کا جانسا دے کے, اس سارا محلہ ڈرتا تھا. بالآخر کسی روز پولیس اس کو اٹھا کے لے گئی, اور پولیس والے نے ایک تھپڑ مارا تو اس نے اپنی پتلون گیلی کر دی. وہ پولیس والا اسی گیلی پتلون سمیت لے آیا اسی محلے میں, اس کو کہا کہ اس سے ڈرتے تھے تم. واقعی ڈرے بھی آدمی تو کسی چیز سے ڈرے, بیت عنکبوت سے ڈرے انسان, لیکن تفرقہ اتنا کمزور کر دیتا ہے. قرآن نے بھی یہ کہا کہ تفرقے سے اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ تم تنکوں سے بھی ڈرو گے, خوف آئے گا تمہیں, گھاس کے تنکے بھی تمہارے لیے ختم خطرہ ہوں گے. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, نزاع کرو گے جھگڑا کرو گے اگر تم کمزور ہو جاؤ گے, تفشلوا شکست کھا جاؤ گے, وتذهب ريحكم تمہاری شان و شوکت چلی جائے گی, عزت تمہاری چلی جائے گی. بس تفرقہ عزت برانداز ہے, تفرقہ عزت ختم کرتا ہے, سب سے پہلے عزت ختم کرتا ہے, اور جہان اسلام کی ذلت کا ایک بڑا عنصر تفرقہ ہے. ورنہ عراق کے اندر اتنی آبادی, وہ مر رہے ہیں, سو روز مرتے ہو تم, اگر ایک دن سب مل کر تم دونوں یہ سو لاشیں اٹھانے کے بجائے اگر ایک دن مل کے قیام کرو, پچاس لاشیں گریں گی تمہاری, سو نہیں روز گریں گی. پچاس لاشوں کے بدلے ہمیشہ کے لیے عزت پر فائز ہو جاؤ گے, لیکن ذلت کی موت روزانہ اسی طرح مرتے رہو گے. عزت وحدت کے اندر ہے, فریضہ ہے تمام مسلمین کا عزت اسلام. امام نے بعض عزت کے وحدت کے بعض محور بھی ذکر کیے تھے امام نے, میں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں آخر میں, وقت تمام ہے. ایک وحدت امام نے فرمائی تھی جہان کفر کے مقابلے میں جہان اسلام کی وحدت, یہ ایک محور ہے. مشکلات کے مقابلے کرنے کے لیے, مصائب کے مقابلے میں امت کی وحدت, وحدت جہان اسلام ایک، امت اسلامی کی وحدت ایک، ادیان و مذاہب میں تفرقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء کی وحدت، سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے حوزہ اور یونیورسٹی کی وحدت، یہ ان محوروں میں سے جس پر امام نے بہت تاکید کی، مسلمانوں کی ترقی کے لیے جوانوں اور تعلیم یافتہ طبقات کی وحدت، مسلمان امت کی آسودگی کی خاطر مسلمان سربراہوں کی وحدت، یہ وہ اصلی وحدت کے محور تھے جو امام نے تاکید کی ہر پیغام میں، ہر خطبے میں بیان کیا. اور سب سے بڑی چیز پھر وہی ہے جیسا عرض کیا کہ مقام معظم راہبنی نے فرمایا کہ اس وقت سب سے بڑا فریضہ علماء کا ہے، چونکہ جب وحدت کی کلی موٹی موٹی باتیں کریں تو وحدت عملی شکل نہیں اختیار کر سکتی، نقشہ چاہیے وحدت کو، منشور چاہیے وحدت کو. اور یہ راہبر معظم نے بیان فرمایا ہے کہ علماء کا کام ہے کہ جہاں پہلے بعض نادانوں نے یا جنہوں نے بھی تفرقہ ڈالا اور اس آگ میں خود جھونکا اپنی امت کو، علماء، دردمند علماء، دلسوز علماء مل بیٹھے اور منشور وحدت تدوین کریں. منشور یعنی ان جزیات سمیت ایک نقشہ، دقیق زمینی نقشہ بنائیں جہان اسلام کے لیے، اپنے اپنے علاقے کے لیے، اپنے اپنے محلے کے لیے، جہاں جہاں قلم رو ہے ان کی ایک منشور وحدت بنا کر اور امت مسلمہ کو، سیاہ سنی کو، اس کے اوپر گامزان کریں. یہ تنہا ذریعہ ہے بقا کا بھی اور یہ تنہا ذریعہ ہے عزت کا بھی، ورنہ اس بٹی میں یہی ایندھن ہوں گے اور یہی جلیں گے اور یہی راکھ ہو جائیں گے اور دشمن ہنسے گا دونوں کے اوپر جیسا آج ہنس رہا ہے، تمسخر اڑا رہا ہے. خدا کرے کہ وہ دن آئے کہ جب اسلام اور مسلمین عزت کا دن دیکھیں، عزیز ہوں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان دشمنان دین کو نابود اور رسوا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ پورے جہان اسلام میں و امت مسلمہ میں اتحاد و وحدت و ہمبستگی و یگانگت انشاءاللہ عطا فرمائے. السلام علیکم.